मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्लालह व मन युदलिल फला हादियालह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीकालह ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين। कुरान मजीद की एक आयत तिलावत की है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही तरह से बात कहने की, सुनने की, समझने की और फिर हम सबको उस पर अमल की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। पिछले जुमे एक खास मौजू पर बयान चल रहा था, वो मौजू ये था कि दो इंतहाएं हैं। एक इंतहा जिसकी तरफ वो लोग चल रहे हैं जो सेकुलर लोग हैं, लिबरल लोग हैं, कि इंसान को ख्वाहिशात का गुलाम बना दिया है, अपनी हर ख्वाहिश पूरी करो बस। उनके यहां कामयाबी का मैयार ये है कि आपकी हर ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। ये वो लोग हैं जो मजहब को नहीं मानते, अल्लाह रसूल आसमानी किताबें, उनकी नजर में ये बिल्कुल फजूल हैं, ये चीजें तरक्की में रुकावट हैं। उनकी नजर में सबसे कामयाब गोरा है, मगरबी दुनिया कामयाब है, मशरकी दुनिया नाकाम है, और पाकिस्तानी तो दुनिया का नाकाम तरीन इंसान है उनकी नजर में, क्योंकि यहां आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। आप जब बटन दबाते हैं तो पंखे की मर्जी है कि चले या ना चले, कभी चल भी जाता है कभी नहीं भी चलता। तो ये एक नजरिया है कि ख्वाहिशात जिसकी पूरी हो रही हैं वो क्या है भाई, कामयाब है। एक नजरिया बिल्कुल इसके उलट है, वो उन लोगों का है जो मजहबी लिहाज से फंडामेंटलिस्ट समझे जाते हैं, बुनियाद परस समझे जाते हैं। वो लोग हैं जो कहते हैं अपनी ख्वाहिशात का गला घोंटना सवाब है। उनको कोई गाड़ी में बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता, जहाजों में उड़ता हुआ अच्छा नहीं लगता, चार शादियां करता हुआ अच्छा नहीं लगता, अच्छी घड़ी हाथ में हो, अच्छा मोबाइल हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छे जूते हो, अच्छा घर हो, वो इसको दीन के खिलाफ समझते हैं, वो इसको अय्याशी समझते हैं। वो कहते हैं ये अल्लाह वालों का ये काम नहीं है, नेक लोग ऐसे नहीं होते, नेक लोगों के नाड़े लटक रहे होते हैं, पाइंचे आड़े तिरछे होते हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, और बहुत ज्यादा नेक बनना है तो फिर आप चले जाएं बुद्धिस्ट के जो बड़े लोग हैं, सर पे बाल नहीं रखते, कपड़े नहीं पहनते सिले हुए, एक दो चादरों में ही पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, और बास तो ऐसे हैं जो चादर का भी तकल्लुफ नहीं करते। उनके जब YouTube पे इंटरव्यू आते हैं तो एहतियातन सामने कुर्सी रख दी जाती है ताकि जितने भी मकामात हैं जिस हद तक छुप सकते हैं उनको छुपाया जा सके, वरना उनकी तरफ से कोई इंतजाम नहीं होता। वो कहते हैं दुनिया से बेरगबती, कपड़े भी क्यों पहने हम, बस ऐसे ही नंग धड़ंग जिंदगी गुजारो, अपने आप को गैर जरूरी मुसीबतों में डालते हैं। आपने देखा होगा एक इंटरव्यू आया किसी शख्स का, वो क्रॉलिंग करके चला है, कहीं मंदिर में जा रहा था, पता नहीं कितने किलोमीटर का सफर, पांव पे चल के नहीं बल्कि क्रॉलिंग करके, लेट के घिसटता हुआ गया है, भाई से भगवान खुश हो जाएगा। ईसाइयत में भी रहबानियत थी, रहबानियत का मतलब भाई दुनिया से बेरगबती, दुनिया से किनारा कशी, अल्लाह अल्लाह करते रहो बैठ के। तो ये दो इंतहाएं थी, एक तरफ जो आजकल वेस्टर्न कल्चर है خواہشات جو دل چاہ رہا ہے وہ کیا کرو؟ پورا کرو. ہاں جب تک کسی دوسرے انسان کو نقصان نہ ہو. اگر دوسرے کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر یہ انلیگل ہے, کیونکہ سب کو رہنے کا حق ہے, عیاشی کا سب کو حق ہے. تو ایسا نہ ہو ایک ہی عیاشی کی وجہ سے دوسرے کو نقصان ہو رہا, دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ. باقی جو مرضی کرنا ہے کرو, شراب پیو, اتنی نہ پیو کہ دوسرے کو نقصان ہو. زیادہ پی لی تو پتہ چلا کہ اسی کو مار دیا آپ نے. تو زیادہ پینی ہے تو گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کے جتنی چاہو پی لو. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے اور یہ اس پہ گورا چل رہا ہے. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ ایک انتہا پر ہے, اس کو ترقی پسند ہی نہیں ہے, اس کو اچھا کھانا پسند ہی نہیں ہے, اس کو گاڑیوں میں گھومنا پسند نہیں ہے, اس کو جہازوں میں گھومنا پسند نہیں ہے, اس کو چار شادیاں پسند نہیں ہے, اس کو اچھا لباس پسند نہیں ہے. وہ اس کو سادگی کے خلاف سمجھتے ہیں, اور کسی میں یہ چیزیں دیکھے تو اس کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. شو مارتے ہیں کہ ہم تو پھٹ پھٹی پہ گھومتے ہیں, ایسا سادہ ہمارا نظام ہے. بھائی اگر تمہارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں گاڑی خریدنے کے تو آپ پھٹ پھٹی پہ گھومو, اگر خریدنے کے پیسے ہیں تو پھر پھٹ پھٹی پہ گھومنا کیا ہے بھائی؟ یہ کنجوسی, اٹ از کالڈ کنجوسی. کیونکہ میں بار بار حدیث پیش کرتا ہوں, ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی نعمت دیں تو اس کے اثرات نظر آنے چاہیے. دولت ہے تو لباس سے, سواری سے, پوشاک سے, لائف اسٹائل سے دولت جھلکنی چاہیے. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے مجھے بہت سوال پوچھا. بعض دفعہ لوگ سوال جب پوچھتے ہیں تو چپک جاتے ہیں, وہ ان سے جان چھڑانا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھ سے سوال پوچھا کہ کسی کے پاس دولت ہو تو آپ جو حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس کے لباس سے, اس کے لائف اسٹائل سے, اس کی سواری سے دولت نظر آنی چاہیے. حدیث پیش کی نا میں نے, تو یہ تو نمائش نہیں ہے دولت کی, یہ جائز ہے اسلام میں. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ کیا ہے, یہ دولت کی نمائش ہے, یہ تو حرام ہے. میں نے کہا میرے بھائی نمائش میں اور آسائش میں فرق ہے. آسائش کہتے ہیں آرام والی زندگی, نمائش کہتے ہیں دکھلاوا, لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی دولت کی نمائش کرنا. دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے. اب آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے, آپ اچھی گاڑی رکھتے ہو, تو گاڑی کیا گھر کے اندر بند کرو گے یا باہر لے کے نکلو گے بھی اس کو؟ آپ چلانے کے لیے رکھی ہے نا آپ نے, تو جب آپ اس میں بیٹھو گے تو نمائش آٹومیٹیکلی ہو رہی ہے. آپ کی نیت نمائش کی نہیں ہے, غریبوں کو نیچا دکھانے کی نیت نہیں ہے. لیکن اگر اس کو لے کے ہی نہیں نکلتے گھر سے باہر کہ نمائش ہو جائے گی, تو پھر لی کیوں ہے؟ پھر کوئی تک بنتا ہے گاڑی لینے کا کہ وہ گھر میں باندھنے کے لیے رکھی ہے آپ نے؟ تو پھر تو کوئی ادھر میری طرف دیکھوں, ادھر نہیں, ان کا جو کام ہے ان کو کرنے دیں, آپ میری طرف. یہاں کس سلسلے میں آپ آئے ہیں؟ آپ کس سلسلے میں آئے ہیں؟ آپ جب آپ کی شادی ہوئی دلہن کے پاس گئے تو آپ نے بتایا نا میری کل آپ سے شادی ہوئی ہے, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں. اگر آپ وہاں جاتے اور وہاں بیٹھ کے کہیں اور دیکھ رہے ہوتے, موبائل میں لگے ہوتے, تو بیگم کہتی ہے سلسلہ شادی کا تھا اور لگے ہوئے کس میں ہو آپ؟ موبائل میں لگے ہوئے, تو غصہ آئے گا نا اس کو. تو جو جس سلسلے میں آئے تو اسی سلسلے سے اس کو جڑا ہوا رہنا چاہیے. تو آپ یہاں پر نماز پڑھنے کے سلسلے میں آئے ہیں اور بیان سننے کے, جہاں تک مجھے نالج ہے, میرے پاس جو نالج معلومات ہیں, میرا اپنا ایک تجزیہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ دین کی بات سننے کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے اسی سلسلے کی طرف آپ کی توجہ رہنی چاہیے. تو اب دیکھو بیان کا سارا وہ ہو جاتا ہے نا گڑبڑ جب آپ نے بیچ میں ادھر ادھر دیکھا, تو اچھا وہ ایک لے میں بات چل رہی ہوتی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم جب وہ میرے سے چپک گئے, کہنے لگے یہ تو نمائش ہے, یہ تو غلط ہے, یہ تو نمائش ہے دولت کی, گاڑی لے کے گھوم رہے ہیں. میں نے کہا وہ گاڑی خریدے گا کیوں اگر لے کے گھومنا نہیں ہے اس نے؟ تو پھر تو ہم خریدنے پر ہی پابندی لگاتے ہیں. جب خریدنے پہ پابندی لگائیں گے تو پھر وہ حدیث کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے جب کسی کو دولت دی ہو تو ہونا یہ چاہیے کہ اس دولت کا اثر اس پہ جھلکنا چاہیے. اس کے پاس پیسے لینڈ کروزر کے ہیں اور وہ رکشہ خرید کے چلا رہا ہے, तो ये तो बुखल है, ये क्या है? कंजूसी। बल्कि आपको पता है बुखल से भी ऊपर की एक चीज है, शुह जिसे कहा जाता है अरबी में, शुह, शीन हा, हलवे वाली हा, और इसकी सिगे सिफत आता है शहीह, शीन हलवे वाली हा फिर या फिर हलवे वाली हा, ये जो प्रोनंसिएशन होगी शहीहुन क्या होगी। अच्छा अरबी में ये लफ्ज बड़ा मुश्किल है शहीह पढ़ना, वजह उसकी कि आदमी बड़ा मुश्किल होता है, बाज बंदे मुश्किल हैं तो अरबी में उनकी प्रोनंसिएशन ही अल्लाह ने मुश्किल रखी है ताकि पता चल जाए कि ये बंदा बहुत डिफिकल्ट है, इसको समझना आसान नहीं है। जैसे इसका तलफ्फुज बहुत मुश्किल है तो बंदा भी क्या है, ये बहुत मुश्किल बंदा है। तो शहीह किसे कहते हैं? अब देखो एक लफ्ज है बखील, बखील बड़ा आसान लफ्ज है, मुंह से आराम से निकल जाएगा, बखील किसे कहते हैं भाई? बखील बोलो ना, कंजूस को, कंजूस को अरबी में कहते हैं बखील, यह लफ्ज क्या कहलाता है? बखील। कंजूस समझना बहुत आसान होता है, वो ज्यादा डिफिकल्ट केस नहीं होता, लेकिन शहीह जो है ना, शहीह हलवे वाली हा, अगर ये हलवे वाली ना होती, जो दो चश्मी हा होती तो फिर आसान था इसका, हम बोलते थे शहीह। ये इसलिए है कि बखील कहते हैं जो दूसरों पे खर्च करने में कंजूसी से काम ले, चाय पिलाते हुए जान निकलती है लोगों को, मेहमान को खाने का पूछते हुए मौत आती है, बीवी बच्चों पे खर्च करते हुए मौत आती है, और शही कहते हैं कमबख्त अपने ऊपर खर्च करते हुए मौत आती है इस कमबख्त को, यह है कंजूसी का आला मकाम कि पैसा रखा हुआ है और इस को बीच में गाली हजफ कर दी मैंने जुम्मे की वजह से और मस्जिद की वजह से, और बेशुमार दौलत रखी हुई है और इस फिल इन द ब्लैंक्स ने अपने ऊपर भी खर्च नहीं कर रहा। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो अरबी में इसको क्या कहते हैं? शही। कुरान कहते हैं वमन युका शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जिसको अपनी जात के बुखल से हमने बचा लिया ये लोग कामयाब हैं। तो बुखल किसी भी सूरत में हो, कंजूसी किसी भी कंडीशन में हो, अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अल्लाह को वो लोग पसंद हैं जो खर्च करते हैं दूसरों पे भी और अपने ऊपर भी, ऐसे लोग अल्लाह को क्या है? पसंद है। यहां एक इश्काल का जवाब देके जो मैं बीसियों दफा दे चुका हूं, लेकिन नए नए लोग भी आ जाते हैं, उनको इश्काल का जवाब देके फिर मैं इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। मैंने बयान लेके शुरू किया था ना कि दीनदारी का हमारे यहां मैयार ही गलत बनाया हुआ है लोगों ने, जो इस्लाम ने जिसको दीनदारी कहा है लोग उसको दीनदारी नहीं समझ रहे हैं, जिसको इस्लाम ने दीन से कोई ताल्लुक नहीं है उन चीजों को लोग क्या समझ रहे हैं? दीनदारी। और उसपे परख रहे होते हैं, उलमा को भी, अवाम को भी, लीडरों को भी, हर एक को उस पर परख रहे होते हैं। या मैं किशकाल का जवाब देता हूं कि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेवन ज्यादा कपड़े क्यों पहनते थे? फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चटाई क्यों थी जिस पे जब आप आराम फरमाते तो आपके जसद अतहर पे निशान पड़ जाते? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गधे की सवारी क्यों फरमाते थे? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 40 दिन चूल्हा क्यों नहीं जलता था, सिर्फ जौ और खजूर पे गुजारा क्यों था? भाई एक तरफ हम कह रहे हैं अपने ऊपर खर्च ना करना ये अच्छी सिफत नहीं है, बल्कि ये बे इंतहा बुरी सिफत है, तो सवाल पैदा होता है फिर नबी ने अपने ऊपर खर्च क्यों नहीं किया, अच्छी खुराक क्यों नहीं खाई? देखो अच्छी से दो तरह की, एक तो होती है लज्जत वाली खुराक, एक है सेहत के लिए मुफीद। तो ये बात तो साबित है कुरान और सुन्नत से, हमारे नबी ने जो खुराकें खाई हैं सेहत के लिए उससे अच्छी कोई खुराक हो नहीं सकती। इस पर तो मुस्तकिल एक बयान था, बयान हुआ है मेरा, और कभी मौका मिला दोबारा इंशाल्लाह इस टॉपिक पर बात करूंगा कि इस्लाम में सेहत के क्या बेसिक उसूल हैं, और वही आज मेडिकल साइंस ने साबित किए हैं सारे। कुछ चीजें पहले मेडिकल साइंस मान नहीं रही थी, अब मानना शुरू कर दिया उसको। खैर, तो सवाल पैदा होता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला ना बुखारी की हदीस है, एक दफा नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं विदाउट कमीज, सिर्फ नीचे का इजार है। तो किसी ने पूछा कि क्या इस तरह नमाज हो जाती है कम कुर्ते के बगैर? उन्होंने फरमाया मैं जानकर इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आप जैसे अहमक लोग मुझे ऐसे नमाज पढ़ते हुए देखें और पूछे कि ऐसे नमाज हो जाती है। लियारा का मिसलुकल अहमक। फरमाया क्या नबी के दौर में हरेक को कुर्ता मुयसर था? क्या नबी के दौर में कुर्ता कहां होता था? इतनी गुर्बत थी कि एक इजार में ही लोग नमाज पढ़ते थे। तो क्या तुम्हें इतना नहीं पता नबी के दौर में कहां से दो दो कपड़े लोगों के पास आते थे? आज आपके लिए ठीक नहीं है कि आप बगैर कमीज के नमाज पढ़ें। खूब समझ लें, सिर्फ हदीस देख के मसला निकाल लेना ये आवाम का काम नहीं है, ये मुज्तहिदीन का काम है। उनकी नजरों में सारी हदीसें होती हैं, हर हर पहलू से वो गौर करते हैं। ये तो आजकल एक बिदत चल पड़ी है कि जो भी उठता है बस हदीसों के दो चार रेफरेंस उसको याद होते हैं और वो मसले बयान करना शुरू कर देता है। लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि खड़े होकर पेशाब करना सुन्नत है, क्योंकि बुखारी में आता है खड़े होकर पेशाब किया। ये वंस अपॉन अ टाइम ऐसा हुआ है। हजरत आयशा के कितने सख्त अल्फाज हैं कि जो ये कहे कि नबी ने खड़े होकर पेशाब किए कभी तस्दीक ना करो। वजह उसकी है कि नबी का ये आम मामूल नहीं था। फिर भी हम कहते हैं कि एक दफा किया है नबी ने और सही सनद से साबित है। तो वंस अपॉन अ टाइम ऐसा हो गया, उसमें कोई उजर हो सकता है। ये भी हो सकता है बताने के लिए कि भाई ये एक पहलू भी सीरत का एक दफा सामने आए, क्योंकि हर जगह आपको बैठने के लिए जगह मुयसर नहीं होती। लेकिन इसको सुन्नत करार देना इस एक हदीस की रोशनी से थोड़ी होगा। सुन्नत तो जो आम मामूल होता है वो सुन्नत होता है, कुछ मुस्तस्नायात होते हैं। तो अब मैं यह कर रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिबास पेवंजदा, आपकी खुराक नागे फाके, सादा सवारी, घर में कोई डिनर सेट नहीं, एक प्याला है उसी में पानी भी पिया जाएगा, उसी में दूध भी पिया जाएगा, उसी में खाना भी खाया जाएगा। हमारे यहां कितने कितने डिनर सेट होते हैं, चावल का चम्मच अलग है, कोरमे का अलग है, और उसका डोंगा अलग, उसका डोंगा अलग, उसका डोंगा अलग, उसका डब, डिनर सेट ही का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। तो हमारे नबी ने ऐसी सादा जिंदगी क्यों थी? अब दो वजह हो सकती हैं, या तो आपके पास पैसा ही ना हो। क्या ख्याल है भाई? भाई इस्लाम कहता है कि जो अपने ऊपर खर्च नहीं करता वो कंजूसी से भी ऊपर की के लेवल पर है, सही है वो, शीन हा हा। लेकिन ये उसके लिए जिसके पास पैसा हो ना, है ही नहीं तो क्या करेगा। अब एक आदमी बेचारा फटफटी सी मोटरसाइकिल में घूम रहा है, आपने पूछा तू तो एक नंबर का कंजूस है, मुफ्ती साहब ने बयान में कहा था कि जो अपने ऊपर भी खर्च ना करे वो कंजूस है, तू कैसी बाइक में घूम रहा है? वो कैप भाई खर्च कहां करूं, मेरे पास पैसे है ही नहीं, ये भी उधार ली हुई है किसी से मैंने। तो अब आप बताओ ऐसे शख्स पे कंजूसी का ताना दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता, है ही नहीं। तो अगर हम ये कहते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्कीन थे, गरीब थे, आपके पास पैसा ही नहीं था, तो इसलिए आपने खर्च भी नहीं किया, खाने के पैसे ही नहीं है तो भाई 40 दिन चूल्हा नहीं जलेगा। आपके कपड़े तेवन ज्यादा इसलिए हैं कि कपड़े सीने के या कपड़ा नया लेने के पैसे ही नहीं है, तो इसलिए मजबूरन वही कपड़े पहने, पुराने कपड़े। तो अगर हम ये बात करते हैं तो एक और इश्काल होता है फिर, भाई ये बात तो इसलिए दुरुस्त नहीं है। वज़ुहा वल्लैली इदा सजा में अल्लाह ने क्या फरमाया, ववजदका आइलन फअग़ना। ए नबी आप मिस्कीन थे, गरीब थे, अल्लाह ने आपको गनी कर दिया। हजरत खदीजा से जब आपका निकाह हुआ तो हजरत खदीजा के पास पैसा था मुजारबत के लिए, वो पैसा इन्वेस्ट के लिए, आपको कोई ईमानदार शख्स चाहिए था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और सदाकत मशहूर थी। आपने उनसे निकाह किया कि मेरा पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, कारोबार करेंगे और प्रॉफिट आपस में हम दोनों क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इस निकाह के बाद अल्लाह कहते हैं कि नबी हमने आपकी गुर्बत को दूर कर दिया। तो फिर इश्काल लौट के आ जाता है, भाई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब भी नहीं थे तो फिर जौ की रोटी क्यों खा रहे हैं, 40 दिन खजूर पे गुजारा کیوں کر رہے ہیں؟ کھجور پانی پہ گزارا چلتا تھا 40-40 دن. اور ہمارے نبی کا کھانا بھی تو دیکھو, شدید بھوک لگی ہے تو ایک چیز تھی جس سے پیٹ بھرا جاتا تھا, یا تو کھجوریں کھا لی اور پانی پی لیا یا دودھ پی لیا. دودھ جس حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے نا, کھانے کے ساتھ نہیں ملتا. دودھ کو ہمارے نبی نے کھانے کے طور پر استعمال کیا ہے. آج دودھ جو لوگوں کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچا رہا ہے نا, اس لیے پہنچا رہا ہے کہ دو پراٹھے کھانے کے بعد ایک گلاس دودھ کا ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ کائنڈلی صبح ناشتے میں آپ ایک گلاس دودھ لازمی پیا کریں. تو آپ نے کیا, اور وہ بھی ڈبے کا پی رہے ہوتے ہیں تو تھوڑے دن میں ڈبے جیسے بن جاتے ہیں, اور ڈبا جیسے کبھی کبھار لیک بھی ہوتا ہے نا, تو ایسے ہی انسان بھی ہو جاتا ہے. ڈبے کی طرح بننے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ دودھ یہ کھلا پیا کرو, بار بار کہتا ہوں. یہ ٹھیک ہے انجیکشن لگا رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, لیکن ڈبے سے پھر بھی بہتر ہے. میری بات بعض دفعہ بغیر دلیل کے مان لیا کرو, اس لیے کہ ہم نے بہت اس کے پیچھے ریسرچ کی ہوئی ہوتی ہے. ایسے ہی بیٹھ کے نہیں ایک دم سے آدمی پھینک دیتا. ڈبے سے ہزار گنا بہتر ہے یہ. جیسے یہ جو جوسز آ رہے ہیں نا, ڈبے کے جوسز, چاہے کتنی اچھی کمپنی ہو, کتنی ہی اچھی کمپنی ہو, بالکل بھی دو نمبری نہ کرتی ہو, پھر بھی اس سے بہتر ہے پھلوں کا رس خود گھر میں نکال کے وہ ایک چمچ پی لو گے, وہ اس پورے ڈبے سے, اس ڈبے کے 20. اور یہ لطیفے مت سنایا کرو کہ یہ ڈبے کے اوپر لکھا ہوا وٹامن سی اتنا, یہ لکھا ہوا ہوتا ہے اندر وٹامن سی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سنگترے کا جوس ملتا ہے نا ڈبوں میں, کہتے ہیں اس میں اتنا وٹامن سی ہے, تو لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی. وٹامن سی تو محفوظ رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, وہ تو ہیٹ سے اڑ جاتا ہے, اور اس میں جس قسم کے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے جو کیمیکل ڈالے جاتے ہیں ان جوسز میں, وہ کیمیکل وٹامن سی کی ایسی کی تیسی ہوگا وٹامن سی ونس اپون اے ٹائم, اب نہیں ہے اس میں. تو خیر یہ ٹاپک پھر ادھر ادھر ہم نکل جاتے ہیں. تو یہ ڈبے وبے بس ہوتے ہیں. اچھا خیر, تو دیکھو یہ بڑا مسئلہ ہے میرے ساتھ, اچھی بلی بات چل رہی تھی. ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ جو پیا کرتے تھے شدید بھوک کی حالت میں, بس دودھ ہی کھانے کے. اس لیے نبی نے فرمایا کہ لا یجزئ من الطعام والشراب الا اللبن, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا دودھ ایک ایسی چیز ہے جو پینے سے بھی کافی اور کھانے سے بھی کافی ہے, یعنی پیاس کے لیے بھی اور کھانے کے لیے بھی. آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہے, بھوک بھی لگ رہی ہے, تو آپ نے دودھ کی تعریف کی, فرمایا دودھ پی لو پیاس بھی ختم اور بھوک بھی ختم. کئی حدیثیں ایسی کہ شدید بھوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو شدید بھوک کی حالت میں پوچھا کچھ کھانے کو ہے تو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا, آپ نے دودھ پیا اور بس سیر ہو گئے. تو ہم لوگ جو دودھ پی رہے ہیں شدید بھوک میں نہیں پیتے, ہم لوگ شدید بھوک میں تو پہلے تو پھوڑیں گے طبیعت سے کہ یار مزہ نہیں ہے, یار پہلے طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے پھر اس کے بعد ایک گلاس دودھ پی کے سو جائیں گے. اور بعض دفعہ ایسا سوتے ہیں کہ صبح پولیس بھی نہیں اٹھا سکتی, ہمیشہ کے لیے گہری نیند میں چلے گئے. خیر, تو اب سوال پیدا ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اگر پیسہ دیا تھا تو یہ لائف اسٹائل کیوں تھا, اتنا مسکینی والی زندگی کیوں گزاری, اور اگر پیسہ نہیں دیا تھا تو سورہ وضحا میں اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو غریب اور مسکین پایا, ہم نے آپ کو غنی کر دیا. حضرت خدیجہ سے جب نکاح ہوا تو نبی کی غربت دور ہو گئی. یہ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہی وجہ ہے کہ لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یار نبی کے لائف تو ایسی تھی, اور دیکھو یہ آج کل کے نیک لوگوں کو دیکھو. لو ہمارے نبی ان مالداروں میں سے ہیں جن کو اللہ نے دولت دی, لیکن صبح آئی دولت تو شام ہونے سے پہلے پہلے ساری صدقہ, شام کو آئی تو صبح ہونے سے پہلے ساری صدقہ. پیسہ رکھا نہیں آپ نے, کنجوس اس کو کہتے ہیں پیسہ رکھے اس کے بعد خرچ نہ کرے. یہ سب سے اعلی مقام ہے جس پر اللہ نے سید الانبیاء کو فائز کیا تھا کہ پیسہ ہے مگر شام ہونے سے پہلے سارا بولو صدقہ. شام کو آیا تھا صبح ہونے سے پہلے سارا صدقہ. اتنا بڑا ظرف اگر کسی کا ہے کہ وہ رکھتا ہی نہیں ہے پیسہ, وہ سارا صدقہ کر دیتا ہے, خرچ کر دیتا ہے, اتنا بڑا ظرف اگر کسی کا ہے تو اس کو, اس کے لیے یہ جائز ہے کہ دولت کے باوجود وہ پیوند زدہ کپڑے پہنے. اس کے لیے جائز ہے کہ وہ دولت ہو اس کے پاس اور وہ صبح خرچ کر کے شام کو فاقے پہ گزارا کرے. تو جس کا ظرف اتنا بڑا ہے اس کے لیے یہ لائف اسٹائل بھی کیا ہے, جائز ہے. لیکن اتنا بڑا ظرف آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے بھائی, شارٹ چل رہا ہے, اور ہر ایک کے لیے سوٹیبل بھی نہیں ہے. مارکیٹ میں ہو بھی تو بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ وجہ اس کی یہ کہ نہ نبی جیسا حوصلہ ہے آج, نہ نبی جیسی صحت ہے لوگوں کی, اور نہ گھر والوں کا وہ حوصلہ ہے جو نبی کی زوجات کا حوصلہ تھا. آپ یہ توکل کر لو گے آپ کے بیوی بچے کہاں آپ کے ساتھ گزارا کریں گے. کل ایک بندہ مجھے نظر آیا, میں نے اپنے گارڈ سے کہا اس بندے کو میں جانتا ہوں جب میری عمر 7 سال تھی, اس وقت سے میں اس بندے کو جانتا ہوں, ہمارے پرانے محلے میں یہ رہا کرتے تھے. میں ان کو پورا واقعہ سنایا کہ یہ بندہ جو آ رہا ہے نا خراما خراما, چشمہ لگا ہوا تھا بےچارہ, ایسے ہی ڈھیلا ڈھیلا سا چلتا ہوا, منہ لٹکا کے نا ایسے جا رہا ہے. میں نے کہا اس بندے کو میں جانتا ہوں جب میری عمر 7 سال تھی, یہ ہمارے قریب میں کہیں رہا کرتے تھے. یہ اب میں پوری نہیں بتاؤں گا, وہ میرے منہ سے نکلتے نکلتے رہ گئے. یہ فلاں ان کا شعبہ تھا, اس بیچارے نے اتنی محنت کی, پورے محلے میں یہ مشہور تھا, ایماندار بندہ ہے, مسجد کا کام اکثر فری میں کر دیا کرتا تھا, اور اس نے اسٹرگل کرتے 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 اس کی پھر شادی ہوئی, اس کے بچے ہوئے, اس نے بچوں کو پڑھایا, اتنی کم آمدن میں ٹھیک ٹھاک پڑھایا بچوں کو, بیوی کو پڑھایا, بچوں کو سوری بیوی پہ خرچ کیا, بچوں کو پڑھایا, ماسٹر کروایا بچوں کو, یعنی ماسٹر تک تو مجھے یاد ہے. ماسٹر کروانے کے بعد کیا ہوا, بچیوں کی شادی وادی بھی ایک آدھ کی میرا خیال ہے کر دی اس نے, پھر اللہ کی قدرت کے بے روزگار ہو گیا. پھر کیا ہو گیا بھائی, جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ رپورٹیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, بے روزگار ہو گیا. اب زندگی محنت میں گزار دی, اللہ کی طرف سے بعض دفعہ آزمائشیں آتی ہیں, جاب چھوٹ گئی, اور جو اپنا کام تھا وہ بھی نہیں مل رہا اس کو. پتہ ہے کیا ہوا, وہی جو سب کے ساتھ عام طور پر آج کل ہوتا ہے. بیگم نے عدالت میں جا کے کیس کیا, مجھے اس بندے سے خلع چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, بیگم نے کہاں کیس کر دیا, عدالت, اسلامی مملکت کی ایک عدالت میں. جج نے, تھوڑی سی غیرت تھی, یہ باقی ابھی میرا خیال 13-14 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو, تھوڑی سی جج میں غیرت تھی. جج نے اس کی بیوی سے کہا کہ تمہارے میاں نے ساری زندگی کھلایا پلایا ہے, بچوں کو بھی پڑھا لکھا دیا, اب اگر قدرت کی طرف سے ایسا ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرو, سوکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لو, یہ بھی تو گزارا کر ہی رہا ہے نا, کیونکہ اس نے سارے ثبوت پیش کیے کہ میں نے اتنا خرچ کیا ہے, عورت نے بھی کوئی انکار نہیں کیا. جج نے اس کو سمجھایا, بیگم کو, اس کی خاتون کو, دیکھو یہ ہر گھر میں ہوتا ہے. بیگم صاحبہ نے کہا نہیں, مجھے اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا. بیگم صاحبہ ہو گئی مارکیٹ سے شارٹ, اور بچے بھی جو 18 سال سے کم عمر بچے تھے وہ بھی سارے کس کو مل گئے, بیگم کو مل گئے. اس کے بعد جو اس کی حالت تھی وہ میں جانتا ہوں اور وہ جانتا ہے. اب تک میرا خیال ہے 15 سال ہو گئے اکیلا ہی گھوم رہا ہے, کوئی اولاد ساتھ میں نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, ویمن رائٹس, ویمن رائٹس کی باتیں بہت ہوتی ہیں, ہونی چاہیے, عورتوں پہ ظلم بھی ہوتا ہے, ان کے حقوق کی آواز اٹھنی چاہیے, لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد جو ہے نا وہ لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, ان پر کبھی کوئی دنیا میں ظلم بولو کر ہی نہیں سکتا, وہ گدھے ہیں, ان کی نہ کوئی تنظیم ہے. ہماری عدالتیں مکمل عورت کو سپورٹ کر رہی ہیں, آپ شادی کریں, بچہ پیدا کریں, اگر آپ کی بیوی کو آپ پسند نہیں آئے کورٹ میں خلع لے گی, بیوی بھی گئی بچہ بھی گیا, اور 18 سال تک آپ گدھے بن کے اس بچے کا خرچہ اٹھاؤ. لیکن کس اسکول میں بچے نے پڑھنا ہے, بچہ نانی سے دادی سے کب ملے گا, عید بقرعید پہ آپ کے پاس نہ آنا, یہ ساری فیصلہ آپ کی بیوی کرے گی, اس کی مرضی پر ہے, اگر وہ دینا چاہے ٹھیک ہے, نہیں تو گدھے بن کے آپ پیسے جمع کراتے رہو. سمجھتے نہیں ہو نا بات کو, یہ گدھا پن ہماری عدالتوں میں ہے. مجھے تو لگ رہا ہے توہین عدالت کا کیس میرے خلاف ہوگا, میں جیل میں جاؤں گا, لیکن میں چاہ رہا ہوں میں جاؤں جیل میں. کوئی مشہور آدمی جیل میں جاتا ہے تو ایک آواز اٹھتی ہے, میں وہاں جا کے بیان دوں گا کہ یہ گدھا پن ہو رہا ہے عدالتوں میں جس کے خلاف میں نے آواز اٹھائی ہے, تو اس چکر میں مجھے اندر کر دیا ان لوگوں نے, یہ کمبخت ہاتھ بھی نہیں ڈال رہے میرے اوپر. عدالت کا خلا قلدم ہے, خوب سمجھ لو, چیخ رہا ہوں میں بار بار, یہ زنا ہے جو عورتیں عدالت سے خلا کی ڈگری لے کے کسی اور مرد سے شادی کر رہی ہیں, یہ خالصتاً زنا ہے, بدکاری ہے. کوئی مذہبی اسکالر اگر اس کو پروموٹ کرتا ہے نا, جھوٹ بول رہا ہے, بکواس کر رہا ہے وہ قرآن. ایک مذہبی اسکالر ہے بڑا مشہور, میں نام نہیں لیتا اب اس کا, اس نے کہا فقہ حنفی میں یہ ہوتا ہے کہ عورت عدالت سے خلا لے لے تو خلا معتبر نہیں ہے, یہ حنفیوں نے منجن بیچا ہے, بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے وہ. یہ چاروں فقہ میں ہے, قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے, شیعہ اور اہل حدیث میں بھی ہے یہ کہ عدالت کا یہ خلا معتبر نہیں ہے. شادی کے بعد شوہر کو حق ہے بیوی کو طلاق دینے کا, جج کی بیویاں نہیں ہیں جو جج جب چاہے طلاق دے دے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, جج سے بولو تو اپنی بیوی کو طلاق دے, ہماری بیوی کو طلاق دینا تیرے کو حق, بولو نا, نہیں ہے. کیا گدھا پن عدالتوں میں نافذ کر دیا یار, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اس کے خلاف. عورت پڑوسیوں سے منہ کالا کر رہی ہوگی, پکڑی جائے گی, عدالت سے کہے گی مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ, عدالت سپورٹ کس کو کرے گی؟ عورت کو سپورٹ کرے گی, کہہ رہی جس سے منہ کالا کر رہی ہے تیری مرضی ہے, کوئی سزا نہیں ہے اس پہ. آپ 100 گواہوں سے ثابت کر دو میری بیوی بدکار ہے, عدالت ایک ڈانٹ جسے کہتی ہے نا وہ بھی نہیں ہوگی. مجھے خدا کی قسم عدالتوں پہ افسوس نہیں ہوتا, مجھے اسلامی نظریاتی کونسل پہ افسوس ہوتا ہے. کیوں چپ بیٹھی ہوئی, آواز کیوں نہیں اٹھا رہی؟ مجھے مذہبی اسکالرز پہ افسوس ہوتا ہے کہ میڈیا پہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے, اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے, پورا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے ہمارا آہستہ آہستہ. ابھی تو یہ بات زیادہ پھیلی نہیں ہے, اگلی نسلوں میں تو برباد, ختم. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں جو بنیادی فرق ہے نا, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی میں, کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں دونوں کے پاس رائٹ ہوتا ہے جب چاہے بریک اپ کر لیں. اگر میاں بیوی میں بھی یہ ہو گیا کہ دونوں کے پاس رائٹ ہے جب چاہے بریک اپ کر لیں, تو پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی میں کوئی فرق نہیں رہا, صرف کاغذ کا فرق ہے کہ ایک کی رجسٹریشن ہوئی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جج کو بولا کرو بھائی اپنی بیوی کو طلاق دے, تو ہماری بیویوں کو تیرے کو حق نہیں ہے. ایسا کتوں کی طرح ذلیل ہوتا ہے نا, کتوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے مرد عدالت میں جس کی بیوی نے اس کو گھسیٹ لیا ایک دفعہ عدالت میں. میں مانتا ہوں عورتوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے, لیکن کورٹ اس میں ساتھ دیتی ہے عورت کا. مرد پہ جب ظلم ہوتا ہے نا, کوئی سنوائی نہیں ہے, جو مرضی کرتی رہے وہ. اب اس کا حل کیا ہے؟ ہمارے پاس اس کا حل نہیں, ہم تو آواز اٹھا رہے ہیں. وفاقی شرعی عدالت کے جج کو بھی ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیا تم لوگوں نے زنا کا ایک اڈا کھول دیا یار, کچھ تو آواز اٹھاؤ اس کے خلاف. جہاں مرد ظالم ہو, گواہوں سے ثابت ہو جائے, وہاں ایک الگ ہے, اس میں ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں, لیکن عدالت کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ مرد ظالم ہے یا نہیں ہے. قانون جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عورت جب نہیں رہنا چاہے گی تو نہیں رہے گی, بس. چلو نہ رہنا چاہے, دفاع و لعنت بھیجو نہیں رہنا چاہتی. بچے کس خوشی میں لے کے جا رہی ہے؟ بچے تو دونوں کے ہیں نا. اور اگر آپ کہتے ہو نہیں بچے ماں کا حق ہے, تو پھر ماں کو بولو خرچہ بھی خود ہی اٹھائے اس کا. باپ سے اگر خرچہ اٹھوا رہے ہو تو کچھ حقوق باپ کو بھی تو دو نا. یورپ سارا خرچہ باپ پہ نہیں ڈالتا, امریکہ, دونوں کما رہے ہیں تو دونوں پہ ڈالے گا. یہ گدھے ان سے بھی آگے نکل گئے ہیں, انگریزوں سے بھی. کہتے ہیں نا کتا جو ہے نا, کتا, وہ کیا مشہور مثال ہے, وہ کہتے ہیں شاہ کا کتا جو ہے وہ شاہ سے زیادہ وفادار ہوتا ہے. تو ہمارے حکمرانوں کی یہ مثال ہے. گورا بھی یہاں تک عورت کے حقوق میں نہیں گیا, وہ بھی کسی حد تک باپ کو حقوق دیتا ہے. یورپ امریکہ میں دیے جاتے ہیں, خرچہ دونوں پہ ڈالتی ہیں عدالتیں. یہاں عدالت خرچہ ٹوٹلی اسلام والا کانسیپٹ لے رہی ہے کہ باپ پہ ڈالا جائے, لیکن اسلام جب کہتا ہے کہ باپ, یقیناً یہی کہتا ہے اسلام, سارا خرچہ باپ, لیکن اطاعت کس کی ہوگی؟ باپ کی مرضی چلے گی بچوں پہ. یہ والا قانون کہاں سے لے لیا؟ گورے سے. یہ تم تو دھوبی کے کتے, نہ گھر کے نہ گھاٹ کے, نہ تم اسلام کے ہو نہ تم مغرب کے ہو. اگر آپ نے خرچہ باپ سے لینا ہے سارا, تو پھر باپ کی مرضی کے اسکول میں پڑھے گا وہ بچہ, تربیت کس کی مرضی کی ہوگی؟ پھر باپ کی مرضی کی ہوگی. عدالت کہتی ہے نہیں, تم گدھے ہو, اور ہم تم سے بڑے گدھے ہیں. جو ہمارے حکمران عدالت کا بھی کیا قصور ہے, تو بیٹھے ہوئے تو جو اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا قصور ہے نا یہ. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, خرچہ سارا باپ دے گا, چلے گی کس کی, ماں کی چلے گی. تو باپ خودکشی نہیں کرے گا, تو کورٹ کے اندر قتل ہوئے ہیں. یہ تو ہماری نیوز چینل کو اجازت نہیں ہے یہ چھپا بتانے کی. کتنے کیسز ہو چکے ہیں کہ شوہر نے تنگ آ کر عدالت کے سامنے بیوی کو گولی مار کے ہلاک کیا ہے, کہ یار اس عورت نے تو میرا جینا حرام کر دیا. ایک عورت کا پہلے زنا چکر چلا, مرد نے کہا چل تو نے خلا لے لیا, دفع ہو یہاں سے, وہ بچے بھی لے گئی, پھر بچوں کو باپ کے خلاف ورگلا رہی ہے, اور خرچہ سارا کون دے رہا ہے, باپ. وہ امریکہ سے آ گیا, ٹھیلا لگا رہا ہے باپ یہاں پہ. کورٹ نے کہا تمہیں دینا پڑے گا لازمی, ورنہ اندر کر دیں گے ہم تمہیں. بالآخر ڈپریشن میں جا کے کیا کیا ہے, جج کے سامنے اپنی بیوی کو گولی مار کے قتل کیا ہے. میں اس قتل کو اپریشیٹ نہیں کرتا, لیکن اس قتل پہ مجبور کون کر رہا ہے, یہ ہمارا نظام جو عدالتیں ہیں. کہ آپ اس کو اتنی ڈپریشن دے رہے ہو, اتنی اسٹریس دے رہے ہو, کہ وہ جرائم کا ارتکاب کرنا شروع کر رہا ہے. ایسے بھی کیسز میرے پاس ہے جس میں مرد نے اپنے آپ کو گولی مار کے ہلاک کر دیا, کیونکہ کورٹ اس کو جان ہی نہیں بخش رہی, کہ خرچہ تو سارا تمہیں دینا پڑے گا. اب ماں کیا کر رہی ہے, بچے کو باپ کے خلاف ورگلا رہی ہے. باپ کہہ رہی ہے بچہ مجھے ہیروئن جی بھی کہتا ہے, مجھے نشئی بھی کہتا ہے, اور اس بچے کا خرچہ بھی کون اٹھائے گا, میں اٹھاؤں. ڈپریشن میں جائے گا کہ نہیں جائے گا. ایک نے تو بڑا ٹائٹ کام کیا, ایک کو کیا کیا, اس کی بیوی نے بول دیا کہ یہ ڈپریشن کا مریض ہے, اور کہیں جج وہ ڈاکٹر کو پیسے کھلا کے نا سرٹیفکیٹ بنوا لیا, لہذا بچے اس کے پاس نہیں جائیں گے, اور یوں ہے فرانا. اس نے کہا میں ڈپریشن کا مریض ہوں نا, ثابت ہو گیا نا, گولی مار دی اس کو. اس نے کہا میں تو ڈپریشن کا مریض ہوں بھائی, میرے پر کوئی کیس. دیکھو نہ اس عورت کا قصور ہے نہ اس مرد کا قصور ہے, قصور قانون کا ہے اور اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کا ہے اور ان مذہبی اسکالرز کا ہے جو اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے. جب قانون آپ کو ڈپریشن میں لے کے آپ کا ظلم کر رہا ہو نا, قانون ظلم کو سپورٹ کر رہا ہو, تو لوگ پھر خودکشیاں بھی کرتے ہیں, قتل و غارت بھی ہوتی ہے. کوئی سنوائی نہیں ہے عدالت میں مرد کی, سارے حقوق کس کو, اور جج کی جب بیوی خود اس کو ترسائے گی نا کسی دن, تو اس کو ہوش آئے گا. جب یہ جائے گی نا کورٹ سے کھلا لے گی اور سارے بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی, اور پھر بچوں کو باپ کے خلاف صبح شام ورگلائے گی, تیرا باپ نشئی تھا, تیرا باپ زانی تھا, تیرا باپ فوش فلمیں دیکھتا تھا, تیرا باپ تو خرچہ نہیں دیتا تھا, اور پھر باپ خرچہ دے بھی رہا ہو کورٹ کے ذریعے, اور اس کو یہ پتا ہے کہ جس دن میں نے نہیں دیا تو اٹھا کے مجھے اندر کر دیں گے. تو جس جج پہ جب یہ گزرے گی تو جج کو پتا چلے گا, یا اسمبلیوں میں جو, اچھا اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میجورٹی کا تو باپ بیوی باپ بھائی اولاد کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے, ان کو تو یہ مسائل پتہ ہی ہیں. وہ اتنے اپر لیول کے لوگ ہیں کہ وہ گورے کو فالو کرتے ہیں, ان کے یہ فادر وادر ہوتا کیا ہے, یہ کیا ہے یہ فادر, اگر بچہ چلا گیا تو چلا گیا, اور ان کا پیسہ بھی اتنا ہے کہ وہ کورٹ میں پیسہ دے بھی سکتے ہیں, ان کے بچے کہاں ہوتے ہیں. مسائل خاندانی لوگوں کے ساتھ ہیں, عزت دار اور شریف لوگوں کے ساتھ ہیں, عزت دار باپوں کے ساتھ ہیں جن کو اولادوں سے محبت ہے, جو رکھنا چاہتے ہیں اولاد کو. کوئی سنوائی نہیں ہے بھائی. اب آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے. ہم تو قانون تبدیل نہیں کر سکتے, آواز اٹھا رہے ہیں ہم, تو ہم نے کیا کرنا ہے, پہلے دیکھ کے شادی کیا کرو. اگر تم نے لبرل انٹی سے شادی کی نا, وہ تمہارا سر گنجا کر کے مارے گی, یہ بتا دوں میں, ایسے عذاب میں ڈالے گی نا تمہاری نسلیں, اور میرا بیان پھر تم بعد میں سن سن کے رو گے کہ ہم نے کیا کیا ہے. گھریلو لڑکیوں سے شادی کرو جو کس کو فالو کرتی ہیں, اسلام کو. وہ کہتی ہے طلاق وہ ہے جس کو اسلام طلاق مانتا ہے, میں اس کو طلاق مانوں گی. اسلام جو کہتا ہے وہ آپ کے ساتھ کمپرومائز بھی کر لے گی, اور ان حقوق کا مطالبہ نہیں کرے گی جو اسلام نے اس کو نہیں دیے, ان حقوق کا کرے گی جو اسلام نے دیے, اور وہ اس کا رائٹ ہے. امریکہ سے خاتون کا میرے پاس فون آیا, انہوں نے کہا کہ میرے شوہر اور میری بنتی نہیں تھی, بالآخر میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دے دی. کہا غلطی میرے شوہر کی تھی, بد اخلاق تھے وغیرہ وغیرہ, جو جب ڈیورس کے بعد الزامات لگتے ہیں. میں نے کہا اب کیا ڈیورس دے دی, کہہ رہی مسئلہ یہ کہ یہاں کی کورٹ یہ کہتی ہے کہ جب شوہر بیوی کو ڈیورس دے گا تو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی, تو مجھے کورٹ سے آدھی پراپرٹی مل رہی ہے, کروڑوں میں ہے, کیا میرے لیے حلال بھی ہے؟ मैंने कहा आपके लिए बिल्कुल हलाल, बोलो नहीं है। कह रही फिर मैं नहीं लूंगी। मैंने कहा आपके लिए सिर्फ वो मेहर हलाल है जो शोहर ने रखा था निकाह के वक्त, और कुछ भी आपके लिए इसमें से एक लुकमा भी हलाल नहीं है। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा मैं कब से मसाए, मैंने फतवे का कोर्स 99 में किया था, 19, उसके बाद से अब तक 20 सालों के अरसे में मैंने कहा फर्स्ट टाइम कोई ऐसा केस आया है कि औरत कह रही है कि शरीयत मुझे यह हक देती है या नहीं देती। अगर नहीं देती तो अमेरिका बेशक दे रहा हो, मैं ये हक नहीं लूंगी। और मुझे ख्याल हुआ कि इसका मियां कितना बदनसीब आदमी है, कैसी औरत को तलाक दी है यार तूने, कुछ चीजें तो हमारे सामने आ रही होती है ना, इससे ज्यादा और क्या नेक होगी कोई खातून भाई, तो बदनसीब आदमी तूने किसको छोड़ दिया है। अच्छा हो गया कोई दो नंबर आदमी होगा जिसको अल्लाह ताला के इल्म में होगा कि ये इसके काबिल नहीं है। फला व रब्बी का ला युमिनून हत्ता युहक्किमू का फीमा शजरा बैनहुम। कुरान कहता है उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक इस्लाम से फैसला ना करवाएं। कोर्ट आपके हक में फैसला दे भी रही हो तो पहले इस्लाम से पूछो कि अल्लाह ये हक मुझे देता भी है कि नहीं देता। अंग्रेजा को ये कानून गलत है कि बीवी को डिवोर्स दे दी तो आपको आधी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, उसका नतीजा क्या निकलता है, जुल्म होता है। जो मर्द तलाक देना चाहता है वो देता नहीं है, वैसे छोड़ देता है। वो कह रहा है मैं क्यों पागल को आधी प्रॉपर्टी दूं, मैं तो डिवोर्स भी जान भी छुड़ा रहा हूं और आधी प्रॉपर्टी भी दूं मैं उसको। आप कह सकते हैं फिर वो औरत बेचारी कहां जाएगी जिसको डिवोर्स दी है मर्द ने, आधी प्रॉपर्टी नहीं मिली वो बेचारी कहां जाएगी। उसके लिए इस्लाम ने दूसरा हल रखा है, तादुद ज़ौजात, जिसको सुनते हुए आपको बहुत अफसोस होता है कि मुफ्ती साहब क्या बातें कर रहे हैं। जब दो तीन शादियों का रिवाज होता है तो जैसे ही औरत को तलाक होगी 20 लोग खड़े हुए होंगे उससे निकाह करने के लिए। हमारे यहां क्योंकि उसका रिवाज नहीं है इसलिए तलाक के बाद औरत का हो गया बेड़ा गर्क, रिवाज ही नहीं है। सहाबा में तो कोई तलाक के बाद किसी औरत का बेड़ा गर्क नहीं होता था, ना बेवा होने के बाद होता था, ना बेवा होने के बाद भी कुरान सहाबा को रोकता था फौरन निकाह का पैगाम ना भेजो, इद्दत गुजरने दो। तो बाद मजहबी स्कॉलर ने ना ये बोलना शुरू कर दिया हनफियों के यहां अदालती खुला मोतबर नहीं है, इस्लाम ने तो औरत को दिया है कि वो खुला ले सकती है। खुला ले सकती है लेकिन खुला एग्रीमेंट है, कुरान से पता चलता है, हदीस से पता चलता है, खुला का मुतालबा कर सकती है, एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट में जब तक दोनों राजी ना हो एग्रीमेंट जानेबैन से होता है, हदीस से भी ये पता चलता है हमें। हां फस्खे निकाह एक अलग चीज है, वो जो बार मैं बताता रहता हूं, निकाह फस्ख करना, हम खुला को बार दफा फस्खे निकाह पर मामूल कर देते हैं कि वाकई जुल्म हो रहा है और साबित भी हो गया, और जुल्म भी छोटी मोटी गलतियां तो हर घर में होती हैं, 99% का लदम है। तो आपने क्या करना है, अब चूंकि अदालत सपोर्ट किसको कर रही है, अब देखो यूरोप अमेरिका में गोरा क्या करता है, उसने बोला कि यार अगर मैंने शादी की और नहीं बनी हमारी, इसने मेरा ही सर बजाना शुरू कर दिया तो मैं तो छोड़ नहीं सकूंगा इसको, क्या ख्याल है। तो इसलिए गोरे ने कहा गर्लफ्रेंड बनाओ यार, क्या क्या गोरे ने इसका हल, क्योंकि गोरा कानून चेंज कर सकता था क्या, वो बोले ना काइंडली नहीं कर सकता था, तो उसने बोला भाई शादी छोड़ दो यार, अजाब है यार ये, बिल्कुल सही किया गोरे ने। उसने बोला 50-55 में जाके देखेंगे क्या करना है। अब या तो आप भी गोरे की तरह क्या करो, क्योंकि गर्लफ्रेंड के कोई हुकूक नहीं है, उसको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करो, डस्टबिन में फेंक के चले जाओ, रोज नई गर्लफ्रेंड बदलो, ना कोई प्रॉपर्टी है ना कोई बच्चों का मसला खड़ा होगा, या तो ये वाला सेटअप ले आओ, क्या ख्याल है। ये कुत्ते बिल्ली घोड़े गधों का काम है, गधे घोड़ा का कोई हुकूक होते हैं, बोलो ना क्या हो गया, तो आप लोग चुप नहीं हुआ करो, मुझे बहुत गुस्सा आया वह भी। तो गधे जो गधी के साथ रिलेशन होता है वो फिजिकल रिलेशन होता है, थोड़ी बहुत ताल्लुकात उनके भी होते हैं, उनके भी होते हैं, आपस में सलाम दुआ होती है, इकट्ठी थोड़ी देर पहले चाय पीते हैं, तबादला होता है, वो बताता है मेरे ऊपर आजकल मालिक बहुत ज्यादा लोड डाल रहा है तो थोड़ा सा तुम सिफारिश कर दो, थोड़ा सा उनकी भी सलाम दुआ होती है, उसके बाद उनका फिजिकल रिलेशन होता है। उसके नतीजे में पैदा भी गधे घोड़े ही होते हैं, ऐसा नहीं होता कि इंसान पैदा होना शुरू हो जाए, क्योंकि निकाह विकाह का तो सेटअप नहीं है ना, तो रिलेशन होता है, तो पैदा क्या होगा उसके नतीजे में, बोलो ना, गधे पैदा होते हैं उसके नतीजे में, तो होने दो, तो लोट के काम आएगा वो। तो अगर आपका भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सेटअप है कि अदालत मुकम्मल औरत को सपोर्ट करती है, अगर हमें डिवोर्स हो गई तो हमें तो सारा खर्चा भी जाएगा, बच्चा भी जाएगा, 18 साल तक एक अजाब में पड़ा रहूंगा मैं, बच्चा भी मेरी मर्जी का नहीं पलेगा और 18 साल के बाद भी नहीं पूछेगा आपको, ये भी बता दूं, क्योंकि अब मां ने इतना खराब कर दिया होगा कि वो 36 साल तक तो सोचता ही रहेगा इनमें सही कौन था गलत कौन था, इतना खराब कर दिया फिर भी नहीं मिलेगा आपसे वो, और भुगतेगा कयामत के दिन वो। ये जो बच्चे मां बाप बाप से नहीं मिलते ना अलहदगी के बाद, तो जब तक नाबालिग थे अकल नहीं थी, जब बड़े हो जाएं फिर भी ना मिले तो अल्लाह नहीं छोड़ेगा क़यामत के दिन। अल्लाह कहेगा जैसे तेरे माँ का हक था, किसका हक है, बाप का भी हक है, अल्लाह नहीं छोड़े। अल्लाह ने अपने बाप सबसे बड़ा हकीम वालदैन का रखा है, बाप और माँ का। एक बंदा मेरे पास आया, कह रहा मेरा बेटा मुझसे 28 साल के बाद मिला है, अब आके 28 साल तक माँ ने अलग रखा है उसको। मैंने कहा आपको नहीं मिलना चाहिए था, थप्पड़ मार के भेज देते उसको। कह रहा मिल भी कब रहा है, जब विरासत की उम्मीदें वाबस्ता हो गई है, मां नहीं भेजा होगा। मैंने कहा आप में गैरत होती तो भगा देते उसको, कुछ थोड़ा सा गैरत दिखानी चाहिए। बोले दफा हो यहां से निकल, जब तक गिड़गिड़ा के माफी ना मांगे और उसको दिल से लगे कि इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है। बाप को अल्लाह ने जो मकाम दिया है ना, अपना इस्तिगना पे कंप्रोमाइज ना किया करो। बाप बनाए तो कैसे बन के रहो, बाप बन के रहो, औलाद के सामने झुको मत, ये गैरत के खिलाफ है। औलाद थोड़ी मोहब्बत दे रही है, आप बढ़ाकर 10 गुना ज्यादा मोहब्बत दो। अगर नहीं मोहब्बत दे रही फिर मोहब्बत नहीं दो उसको, बोलो हम बाप हैं, हम औलाद नहीं है। और जो औलाद गैरतमंद होती है वो ये चाहती है कि मेरा बाप देखने में क्या लगे, हमारा बाप, हमारे पास बड़ी गाड़ी हो तो अब्बा के पास हमसे भी बड़ी गाड़ी हो, ताकि पता चले कि ये हमारा अब्बा है। ऐसा ना हो कि अब्बा रक्षे में घूम रहा हो, बेटा लैंड क्रूजर में घूम रहा हो, तो लोग बोलेंगे ऐसा अब्बा कहां से लब्बा, ऐसा अब्बा कहां से लब्बा। तो खैर कहां से कहां बात चली गई यार, देखो हाँ, तो मैं ये कर रहा था, तो वो उनका वाक्य सुना रहा था, वो हो गए बेचारे बेरोजगार। वो क्या हो गए, बेरोजगार। वो जो मैं बात कर रहा था ना, जो गार्ड को मैंने दिखाया, यार ये बंदे को मैं कब से जानता, बच्चे भी मार्केट से शॉर्ट, तो ये गुर्बत की ये सजा मिली बेचारे को, कि सारी जिंदगी खिलाया पिलाया, अब हालात खराब। मैं नहीं कह रहा सारी औरतें ऐसी होती हैं, बहुत सी हमने अपनी जिंदगी में देखी हैं, 10 साल से शोहर को फालिज है, 15 साल से शोहर को फालिज है, उसकी खिदमत कर रही हैं, 18, 20 साल शोहर को बर्दाश्त किया बीमारियों में, शोहर ने इख्तियार भी दिया बीवी को तलाक का, ऐसे भी हालात मेरे सामने हैं। शोहर ने कहा मैं बीमार हूं, मुझे ये बीमारियां हैं, अब हो गया अल्लाह की तरफ से, तुम जवान हो, तलाक लेना चाहती हो तो मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूं, ताकि तुम्हारी जिंदगी खराब ना हो। औरत ने कहा ना 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 ना। औरत ने क्या कहा, ना ना, हम खानदानी लोग हैं, जब शादी हो गई तो क्या करेंगे, वफा करेंगे। ऐसी औरतें भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं आपसे यह कर रहा था कि जब आपके पास कोर्ट का कानून चेंज करने का इख्तियार ही नहीं है, तो अब आप अपना फायदा देखो। आपके पास अब दो ऑप्शन है, या तो गधे घोड़े कुत्ते बिल्ले वाला ऑप्शन, अंग्रेज ने जो इख्तियार किया, अंग्रेज ने कहा कोर्ट राइट किसको देती है, औरत को, किसी बात पे ना मैं उसको डांट सकता हूं, ना ये मेरी इताअत करेगी, और नहीं बनी डिवोर्स दी तो आधी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, तो बेहतर है कि ये इस टेंशन में पड़ो ही नहीं, लिहाजा गर्लफ्रेंड रखो, बॉयफ्रेंड रखो, बॉयफ्रेंड भी चल रहे हैं आजकल उनके, अल्लाह माफ फरमाए, यानी आदमी बॉयफ्रेंड रख रहा होता है, खैर, तो ये सब कुछ करके उसने तो अब, लेकिन ये सेटअप ना हमारा मजहब हमें इसकी इजाजत देता है, ना हमारा कल्चर इसकी इजाजत देता है, और ये चीज इंसान को डिप्रेशन का मरीज बना देती है। इसकी अय्याशी है थोड़े दिनों की, उसके बाद ये नेचुरल नहीं है, नेचुरल घर बारी है। खलक मिनल माई बशरन फजअलहु नसबन वसहरा, अल्लाह कहते हैं पानी से इंसान को बनाया, ददियाल नलियाल भी दिया और ससुराल भी दिया। तो इस्लाम दीन फितरत है ना, कुरान बार बार क्या कहता है, इस्लाम क्या है, नेचर है इंसान की, तो नेचर में ससुराल भी है और ददियाल भी और ननियाल भी। گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں نہ سسرال نہ ننیال نہ ددیال. جیسے گدے کے نہ سسرال ہوتا ہے نہ ننیال ہوتا ہے نہ, بار بار میں بتاتا ہوں نا, گدے کا تعارف آپ کبھی کرواتے ہیں آپ بولتے ہیں میرا گدا ہے, یہ اس کے والد ہیں, یہ اس کے چچا ہیں, یہ اس کے ساس ہیں, یہ اس کی نند ہے. کبھی ہوتا ہے گدھے میں گدھی کی نند آئی ہوئی ہے آج؟ نہیں ہوتا نا. نہ کتوں کی نند ساس ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایک سسٹم وہ ہے کہ گدے گھوڑے کتے بلی والا, جو گرل فرینڈ والا ہے. کبھی بھی کسی کی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ دیکھا کرو نا, وہ آپ کو آ کے بتایا کریں گی میری گرل فرینڈ ہے. بولے کام کتوں والا کیا ہے, کام کیا کیا ہے؟ کتے والا. انسان کی تھری پیس سوٹ اور ٹائی سے پہچان نہیں ہوتی ذہن میں. اللہ پہلے عمل کو دیکھتا ہے آپ کے. کام آپ بھنگیوں والے کر رہے ہو اور تھری پیس سوٹ ٹائی میں بڑے بریف کیس میں گھوم رہے ہو, تو اللہ کی نظر میں یہ آپ کے یہ نا یہ جو ڈریسنگ اور یہ چیزیں بالکل بھی اللہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. اس سے وہ دھوتی بنیان والا بھنگی اچھا ہے جو زنا نہیں کرتا. آج کل ایٹیٹیوڈ دیکھا جاتا ہے, اسٹائل وسٹائل کیسے ہیں اور پیسہ ویسہ, گاڑیاں واڑیاں اچھی, بس اس سے انسان کو پہچانا جاتا ہے. اصل تہذیب میں سب سے پہلے تو یہ ہے. تو اب گوروں کا یہ گوروں نے اس کا حل یہ تلاش کیا کہ بھائی ہم کرتے ہی نہیں, ہم یہ کر نہیں سکتے میرے بھائی, ہم کتے بلے والے کام منہ سے, تاکہ آپ کو سبق تازہ ہو جائے نا. اگر شیطان کبھی ورغلائے کروانے کے لیے تو آپ بولے ہم نے تو بولا ہے کہ ہم نہیں کریں گے یہ کام کبھی. تو زنا یہ کتے بلی کا کام ہے. اب نکاح کریں گے تو یہ ٹینشن ہے. اگر بالفرض انبن ہو گئی تو بیگم نے آپ کی ایسی کی تیسی کر دینی ہے, ایسی واٹ لگانی ہے کہ نسلیں یاد رکھیں گی. تو بھائی اب ایک ہی حل ہے آپ کے پاس, زنا کر نہیں سکتے, نکاح کرو تو پھر لبرل لڑکیوں سے اور سلیو لیس کپڑے پہن کے گھوم رہی ہیں اور اسٹائلش, جیسے آج کل فلمیں دیکھ دیکھ کے نا ہر ایک کو وہی چاہیے جو جس کو ایوارڈ مل رہا ہے حسن کا, اسی ٹائپ کی اسٹائلش قسم کی لڑکی چاہیے. وہ تھرک تھوڑی سی تمہاری اس سے وقتی طور پہ پوری ہو جائے گی, اس کے بعد جو تمہارا سر بجائے گی نا وہ گنجا کرے گی تمہیں, تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی. کیونکہ کورٹ کس کا ساتھ دے گی؟ اس کا ساتھ دے گی. حتیٰ کہ اگر اس کو کوئی انکل پسند آ گئے آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اس کا. میں کیا بتاؤں جو میرے پاس کیسز آتے ہیں, نہیں دل چاہتا کیونکہ برائی کو بیان کرنے سے کیا پھیلتی ہے. میرا دل چاہتا ہے کبھی میں بٹھا کے نا اس کو لائف کر دوں کہ یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں, کیا ہو رہا ہے اچھے اچھے گھروں کے جو کیسز آ رہے ہیں. کیونکہ یونیورسٹیوں میں لبرل بنایا جا رہا ہے لڑکیوں کو, براڈ مائنڈڈ بنایا جا رہا ہے, تمہارے بھی وہی رائٹ ہیں جو مردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. پھر جب وہ آنکھوں, پہلے زمانے میں یہ سکھایا جاتا تھا شوہر تو گویا مجازی خدا ہوتا ہے, اگر حکم دیا جاتا شوہر کے کسی کے سامنے سردہ کرنے کا تو عورت کو حکم دیا جاتا کس کے سامنے سردہ کرے, شوہر کے سامنے. ساس ماں کی جگہ ہے. ایک بہت بڑے گورنمنٹ کے آفیسر آئے کچھ دن پہلے ملنے کے لیے, بہت بڑے آفیسر ہیں. میں نے ان کی بچی کا نکاح پڑھایا, اور کیوں پڑھایا مجھے پتا ہے, بندہ بڑا خاندانی ہے. انہوں نے کہا میں نے اپنی بیٹی, بڑی ایجوکیٹڈ لڑکی ہے ان کی بیٹی بھی ایجوکیٹڈ, خود بھی بہت بڑے آفیسر ہیں, کس ڈپارٹمنٹ میں, یہ نہیں بتاؤں گا ظاہر ہے پھر کسی کا راز فاش کرنا صحیح نہیں ہے, اور بہت پاورفل آدمی ہے. کہتے ہیں میں نے اپنی بچی کو رخصت کرتے ہوئے نا یہ بتایا کہ تم نے ساس کی خدمت اپنی ماں سے زیادہ کرنی ہے. ایک پڑھی لکھی لڑکی کو پڑھا لکھا باپ بولو سمجھا رہا ہے. انہوں نے کہا میں چونکہ کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں نا, گھروں کو جوڑنے کا کام کرتا ہوں, آج کل جو گھر, انہوں نے بتایا ان کی رپورٹ ہے کہ زیادہ جو ٹوٹ رہے ہیں وہ لڑکیوں کی مائیں توڑ رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جہاں سسرال کی دو شکایتیں کی, بجائے اس کو حل کرنے کے یا تھوڑا سا بچی کو صبر کی تلقین کرنے کے, ماں اور زیادہ اس کو بھر کے بھیجتی ہے کہ اب یہ اب اس طرح کر رہا ہے جا کے. اب اگر ساس یہ بات کرے نا تو یہ لکھ کے چلی جا, یہ والی گالی ہے, یہ والا پورا سینٹنس پورا پورا دہرا دینا ہے اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اگر تیرا میاں کچھ اونچ نیچ کرے نا, عید پہ تھوڑا سستی شاپنگ کرا دے, تو یہ ہے, یہ برگر کی قیمت چل رہی ہے, یہ کلفٹن میں جو ایک جوڑا اس کی یہ قیمت چل رہی ہے, اتنے پیسے تو کم از کم بنتے ہی ہیں. تو وہ مجھے بتا رہے تھے, میں نے بچی کو رخصت کیا تو میں نے بتایا اس کے ساس سسر کو بٹھایا کہ آج سے یہ تمہارے ماں باپ ہیں, باپ اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے ماں کو اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے عقل مند ماں باپ کو اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے. بیٹا ہم بلا رہے ہیں اور ساس منع کر رہی ہے تو مت آنا, کیونکہ رہنا تم نے کس کے ساتھ ہے. مائیں لڑتی ہیں ہم اپنی بیٹی کو بلا رہے ہیں, ساس کون ہوتی ہے روکنے والی. چھوڑو یار اس ٹیکنیکل بحث کو چھوڑو, ابھی فائدہ بچی کا کس میں ہے, زندگی کس کے ساتھ گزارنی ہے اس نے, وہاں گزارنی ہے نا, وہاں گزارنی ہے زندگی. تو ان کو ایڈجسٹ ہونے تو وہاں پہ, اس کو کل عیاشی کرے گی وہ وہاں پہ. ابھی بچی ہے تھوڑی بڑی ہو جائے گی تو اسی نے سنبھال لیا ہے سب کچھ. ساس تو مر جائے گی بیچاری تھوڑے دنوں میں, وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہے. تو وہ گورنمنٹ کے آفیسر تھے, اتنا ایجوکیٹڈ آدمی اور اس کی بچی بھی بڑی پڑھی لکھی. تو میں نے کہا یار خاندانی, اٹ از کالڈ خاندانی. اور خود بھی بیوہ سے شادی کی ہوئی اس گورنمنٹ کے آفیسر نے. اس لیے جو لوگ حکومت کو ہر وقت برا بلا کہتے ہیں نا, حکومتی لوگوں کو, سرکاری لوگوں کو, بھائی سارے برے نہیں ہوتے, سوتےلے بچے پالے ہوئے ہیں. میں نے کہا بڑا خاندانی آدمی ہے بھائی. تو خیر, تو بیوہ سے کی ہے, اس کے بچوں سے کو پالا بھی ہے, بڑا بھی کیا ہے. تو ہر جگہ بڑے بڑے خاندانی لوگ ہیں. خیر, تو اب میرے بھائی آپ کے پاس تو آپشن نہیں ہے, قانون کو آپ درست کرو. تو خاندانی جگہوں پہ کیا کیا کرو, شادی ہے. جس کے بارے میں ایک ہمارے دوست نے دوسری شادی کی, میں نے کہا بھائی تیری پہلی بیوی کورٹ میں نہ چلی جائے. کہہ رہا ہماری بیوی کورٹ جانتی نہیں ہے کیا ہوتا ہے. ہماری بیوی گھریلو عورت ہے, گھر میں رہتی ہے, ساس سسر کی خدمت کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو غصہ آیا, لڑائی کی ہے اس نے, لیکن اس ایکسٹریم لیول پہ نہیں جائے گی وہ. وہ گزارا کرے گی ہمارے ساتھ. میں نے کہا واہ سبحان اللہ. اور آپ نے شادی ہی جج سے کر لی, سپریم کورٹ کی جج صاحبہ سے آپ نے کر لی شادی. ہو سکتا ہے کامیاب ہو, لیکن اگر ذرا سی اونچ نیچ ہوئی نا. ایک زمانے میں متحدہ کا بڑا زور تھا نا, متحدہ کا بڑا زور تھا, جس کو دھمکی دینی ہوتی 90. تو ان دنوں کی بات ہے, میرے پاس ایک کیس آیا, لڑکا لڑکی دونوں کا. اب میں نے دونوں کی بات سنی تو مجھے لگا کہ لڑکی بہت ظالم ہے, وہ لڑکے کا جینا حرام کیا ہوا اس نے. اچھا لڑکا ذرا سا کچھ کرے تو زہر کی ایک بوتل رکھی ہوئی ہے, میں یہ پی رہی ہوں, پھر وہ جا کے رکھ دے. تو بہت ہی, تو میں نے ان کو کہا کہ, میں نے اس لڑکی اور لڑکے کو کہا بھی آپ لوگ سیپریشن کر لیں, یہ بہت خطرناک معاملات چلے گئے ہیں, کوئی بھی خودکشی کر لے گا. کیا کر لیں, لڑکی نہیں چاہتی تھی علیحدگی, اس کو خرچہ پانی دبا کے مل رہا تھا یہاں سے. وہ چاہ رہی تھی کہ میں اس کو انگلیوں پہ نچاتی بھی رہوں لیکن طلاق بھی نہ ہو. تو میں نے پھر مرد کو کہا یہ تو نہیں چاہ رہی لیکن آپ چھوڑ دو اس کو, کیونکہ میں نے کہا یہ آپ کو مار دے گی کسی دن. جو حالات چل رہے ہیں نا, ایک دن آپ کی لاش پڑی ہوئی ہوگی, پتہ ہی نہیں چلے گا مارا کس نے. جو حالات چل رہے ہیں, اس نے کہا میں نہیں چھوڑ سکتا. میں نے کہا پھر دنیا چھوڑنی پڑے گی. کہہ رہے میں دنیا چھوڑ دوں گا, اس کو نہیں چھوڑ سکتا, کیونکہ اس کو چھوڑ دیا تو پہلے دنیا چھوڑنی پڑ جائے گی مجھے. میں نے کہا کیوں, کہہ رہے متحدہ کی ہے. لڑکی کس کی, اس کے بھائی کہاں ہیں, متحدہ میں. انہوں نے مجھے آنکھیں دکھائی ہیں, بیٹا طلاق کا سوچا بھی نا تو پھر دیکھ لے ہوگا کیا تیرے. تو میں نے کہا پھر لائف کو کیا کرو, انجوائے. یہ شادی سے پہلے سوچنا تھا کہ میں کہاں کر رہا ہوں. شادی ایسی جگہ کرو جس کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکو. اب تو آپ نے, میں نے کہا کام ایسی جگہ کیا ہے کہ اگر میں نے ڈیورس کا مشورہ دیا تو کل اخبار میں میرا نہ کہیں نام آ رہا ہو. میں نے کہا نکل بھائی پتلی گلی سے نکل گیا, بتانا بھی نہیں کسی کو کہ مفتی صاحب کے پاس گئے تھے. اخبار میں کراچی میں نام آتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اچھا بلا ہستہ بلا بندہ اگلے اخبار میں آیا ہوا ہوتا ہے. تو شوق تھا نا بہت اونچا ہاتھ مارنے کا. ایک صاحب نے کہا میرا بریگیڈیئر کی بیٹی سے کا رشتہ آیا ہوا ہے. میں نے کہا تیری اوقات بریگیڈیئر والی ہے نہیں. ایسے ہوتے ہیں کیس, مجھے پورا تو واقعہ یاد نہیں ہے, یا تو بھی کوئی بریگیڈیئر لیول کا آدمی ہو. میں نے کہا کمبخت تو بریگیڈیئر کی بیٹی سے شادی کرے گا, بن گئی تو بہت اچھی بات ہے, موجہ ہی موجہ. نہیں ہوئی, تیری کیا اوقات ہے یار. بریگیڈیئر صاحب ایک دن کیا کر دیں گے تجھے, غائب مارکیٹ سے شارٹ. تو میں نے کہا یاد ہے تو بھی کوئی بریگیڈیئروں سے تیرے تعلقات ہو نا, تو بھی اسی, تیرا ابا بریگیڈیئر تھا یا کرنل تھا. چل بریگیڈیئر نہیں تھا تو کرنل تو ہو نا. تو اس لیے بھائی جب کورٹ نے ساتھ دینا نہیں ہے, کورٹ سارا فیور کرے گی کس کو, عورت کو, تو بھائی پھر ऐसा काम करते क्यों हो जो बाद में अफोर्ड नहीं। इसलिए दीनदार लड़कियों से निकाह करो, घरेलू लड़कियों से निकाह करो जिनकी दोस्तियां नहीं है, पर्देदार हैं, हयादार हैं, नमाजी हैं, उसके बारे में उम्मीद है कि वो अल्लाह रसूल को देखेगी। और ख्वातीन से भी मैं कहता हूं कि मर्दों में ठीक है अदालत औरत का साथ देती है, लेकिन अगर कोई लिबरल आदमी है, बंदा ठीक नहीं है, तो वो तुम्हारे साथ वफा नहीं करेगा। ऐन मुमकिन है शादी एक हो उसकी और लड़कियों से बीसियों लड़कियों से चक्कर चल रहे हों, ये चीज औरत को पागल कर देती है। सोकन से भी औरत बर्दाश्त नहीं, औरत सोकन को भी बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन छह सात महीने साल के बाद बर्दाश्त हो जाएगी। गर्लफ्रेंड का सेटअप ऐसा है कि जब औरत को पता चल जाए ना मेरा मियां है ही ठरकी, फिर औरत के लिए रोज आना ऐसे जैसे आग के अंगारे पे, आज पता नहीं किससे बात कर रहा है, कल पता नहीं किससे ताल्लुक हो। सोकन का तो एक हद तक होता है ना, उसके बाद चलो भाई अब कंप्रोमाइज कर लेती है। इस्लामी सोसाइटी में हमेशा मर्द ज्यादा शादियां करते आए, औरतें बर्दाश्त कर लेती हैं, नॉर्मल हो जाती हैं थोड़े दिनों में, लेकिन ये जो गर्लफ्रेंड है ना इसमें नॉर्मल नहीं होगी वो, क्योंकि इसकी तो कोई इंतहा, कोई खूबसूरत लड़की आएगी औरत को अपने शौहर के बारे में खतरा होगा कि ये ठरकी उसको देख रहा है, ये जा रहा होगा, वो हर वक्त ये खतरा, आज रात दो बजे देर से क्यों घर आ रहा है, पता नहीं कहां बैठा हुआ था, ये तो ये जिंदगियां बर्बाद कर देती हैं। तो इसलिए भाई आपके पास तो यही ऑप्शन है अब कि निकाह करो, दीनदार घरेलू जगहों पे जाओ। और लड़कियों को भी चाहिए किसके पास जाएं, घरेलू दीनदार आदमी देखें। अच्छा, बास खवातीन देख रही हैंडसम होना चाहिए, दीन नहीं देख रही वो, हैंडसम अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, 20 लड़कियों को और को अच्छा लग रहा होगा और सब लाइन मार रही होंगी। आजकल लड़कियों में बहुत कम लड़कियां जो सिर्फ मेरा बयान सुन रही हैं वो नेक हैं, उनके अलावा जो लड़कियों का जो चल रहा है ना सेटअप, वो ये चल रहा है कि थोड़ा सा हैंडसम है ना तो लाइन मारने में जरा भी टाइम, बोलो यकीन ना आए, आप एक अपनी टिकटॉक पे वीडियो बना के डाल दो, अगर आप हैंडसम हो ना तो आप नीचे कमेंट्स में इतनी लड़कियों ने लाइन मारी हुई होगी, अपना नंबर दे दो, अपना नंबर दे दो। तो कोई खातून जब ऐसे मर से निकाह करेगी तो भाई सिर्फ आप ही को अच्छा नहीं लग रहा, आपके अलावा भी बीसियों को अच्छा लग रहा है। अगर ये दीनदार होगा तो आप पे गुजारा करेगा, दीनदार नहीं होगा तो शादी आपसे करेगा और गपशप, क्योंकि बीवी से गपशप लगाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। वो बहुत ही कोई दीनदार होगा जो बीवी को टाइम देगा, वरना जो चीज हासिल हो गई है, जो ठरकी लोग हैं वो कहते हैं यार ये तो अपनी है ना, ये कोई भागी थोड़ी जा रही है, तो गपशप तो उधर लगाएगा जो फेसबुक पे रابطہ कर रही है, टिकटॉक पे रابطہ कर रही है, फोन पे रابطہ कर रही है, गपशप तो उधर लगाएगा वो। प्रोग्राम तो बढ़ गया जब आपने किसी लिबरल से शादी कर ली, तो प्रोग्राम तो क्या हो गया, वो तो बढ़ गया भाई। तो इसलिए रिलेशन किससे कायम करो भाई, और कुरान की आयत याद रखो, अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात, पाकीजा मर्दों को रगबत पाकीजा औरतों में होती है और पाकीजा औरतों को रगबत पाकीजा मर्दों में, नापाक मर्दों को रगबत नापाक औरतों में और नापाक औरतों को रगबत नापाक मर्दों में होती है। तो ये अल्लाह, ये सूरह नूर की आयतें याद कर लो। बस एक मिनट में बात को समेटता हूं जो मैं टॉपिक लेके चला था। तो मैं याद कर रहा था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दौलत दी मगर आपने रखी नहीं, जिसकी वजह से हमारे नबी का लाइफ स्टाइल ऐसा था कि उसमें ऐश व इशरत का कोई सामान नहीं था। लेकिन अगर किसी ने पैसा रखा हो फिर अगर वो इस्तेमाल ना कर रहा हो तो ये कंजूसी का आला दर्जा है, शरीयत इसको पसंद नहीं करती। आज लोग पैसा रखते हैं, पैसे उनके पास जो है ना वो फरारी रखने के हैं और घूम रहे हैं फटफटी पर, और जब इनसे पूछा जाए कि यार ये तुम्हारा लाइफ स्टाइल कैसा है तो जवाब देते हैं हमारे नबी की जिंदगी क्या थी, सादा थी। तो भाई हमारे नबी के अकाउंट में पैसे नहीं होते थे, आपके तो अकाउंट में पैसे हैं, आपके तो बहरिया टाउन में प्लॉट हैं, फिर जौ की रोटी खा रहे होते हैं। हमारे हजरत एक दावत में गए, एक पीर साहब ने ना मुरीद ने दावत की, मुर्गे रख दिए निहारियां, और वो एक पीर साहब जो थे उसके जाहिल पीर थे, वो पीर साहब ने कहा ये क्या रखा इतना खाना, हमारे नबी तो जौ की रोटी खाया करते थे, ये क्या मुर्गे पका के और बिरयानी और निहारी, ये क्या है ये। तो हजरत ने फरमाया ये आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए, आप इनके लिए भाई कोई मसूर की दाल ले आ बना के, समझ में आ रही बात। तो एफिशिएंसी झाड़ने की कोशिश की जा रही है भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो कुछ था ही नहीं, जो था तो शाम से पहले सदका। पीर साहब आपका जो मुरीद है इसके अकाउंट में अभी भी 1 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, और आपके अकाउंट कौन सा खाली है, आपकी जेबों में अभी भी लिफाफे पड़े हुए होंगे, अभी भी लिफाफे पड़े हुए होंगे, या तो सारा सदका कर दो, मुरीद से भी बोले सब सदका कर दे और गरीब होके बैठ जाए, फिर बेचारे के पास कुछ है ही नहीं, तो फिर जौ की रोटी खिलाएगा, तो खाओ भाई जौ की रोटी। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है कि दीन का इससे ताल्लुक नहीं है कि आपकी गाड़ी अच्छी है, आपके कपड़े अच्छे हैं, आपके जूते अच्छे हैं। अगर आपके पास पैसा है तो फिर, अगर आपकी गाड़ी अच्छी नहीं है तो फिर आप बेदीन हैं, क्योंकि आप अपने ऊपर खर्च करते हुए मौत आ रही है और आज आ रही होती है। आपको लगा होगा कि एक आदमी लैंड क्रूजर में घूम रहा है, बड़ी लग्जरी लाइफ है, अबे भाई इसके पास जो पैसा है ना वो इससे भी ऊपर का है, वो बचाया हुआ बहुत ज्यादा होता है और दिखा बहुत कम रहा होता है। और उलमा सोलहा के पास हमने देखा है, अहलुल्लाह के पास जितना होता है वो छुपाते नहीं है, वो लोगों पे भी खर्च करते हैं, अपनी जात पे भी, क्योंकि वो कहते हैं दुनिया मुसाफिर खाना है। नबी का इरशाद है कि तेरा पैसा सिर्फ वो है जो खा के खत्म कर दिया, पहन के पुराना कर दिया, बाकी तुम्हारा कुछ भी नहीं है। बहुत सी चीजें पंजाबी जबान ने हल की हमारी, खुल्ला खाओ ते इंजॉय करो, हां इसराफ ना करो, अपनी औकात से ज्यादा खर्च ना करो, ये कुरान ने मना किया, जितनी औकात है उसके अंदर अंदर रहो। ऐसा ना हो कि एक रोड ढोड़ा उड़ा दिया और कल भीख मांग रहा है लोगों से, जरूरत जो जरूरी खर्चे हैं वो भी पूरे नहीं हो रहे। तो ये अल्लाह ताला हमें जो है ना समझने की, और ये बैलेंस हमारी जिंदगी में अल्लाह ताला पैदा फरमाए। वो मालबला सुन्नतों के बाद इंशाल्लाह सवाल जवाब का सेशन होगा, जो बैठना चाहे बैठ। अल्लाह अकबर। मेहर की रकम 2 तोले सोना और 1 लाख रुपए नकद। अच्छा, 2 निकाह है, दूसरा भी है, 2 अदद दूल्हा। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। रयान मुजीब, बल सईद मुजीब अहमद आप हैं, और दूसरे दूल्हा, अच्छा अच्छा, वकारुद्दीन उस्मान, अच्छा माशाल्लाह, सुंदुस मुजीब बिनते सैयद मुजीब अहमद, और मेहर की रकम है 2 लाख रुपए। दुल्हन के वकील कहाँ हैं? आपने इजाजत दी है कि मैं सुंदुस मुजीब बल सईद मुजीब अहमद का निकाह 2 लाख रुपए मेहर में वकारुद्दीन उस्मानी वल कुतुबुद्दीन हकानी उस्मानी हकानी है लिखा हुआ, हकानी है यार, इसको सही करो भाई। इजाजत दी कि इनसे निकाह पढ़ाऊं मैं? ठीक है, आपकी तरफ से। अच्छा भाई, दूसरे जो है रयान मुजीब वल सैयद मुजीब अहमद, और दुल्हन का नाम सैयदा अदीबा शाह बिनते आगा सैयद अफजल शाह। 2 तोले सोना और 1 लाख रुपए नकद। इस मेहर में दुल्हन के वकील यहां कौन है जी? आपने इजाजत दी है कि 2 लाख, 2 तोले सोना और 1 लाख रुपए नकद, इस मेहर में मैं सैयदा अदीबा शाह बिनते आगा सैयद अफजल शाह, इनका निकाह मैं रयान मुजीब बल सईद मुजीब अहमद से करूं, इजाजत है जी? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सैयिआति अमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى جناب وقار الدين عثمان والقطب الدين وقار الدين عثماني والقطب الدين عثماني میں نے 200,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح سندس مجیب ولد سید مجیب احمد سے کیا, آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جزاک اللہ. جناب ریان مجیب ولد سید مجیب احمد, میں نے 2 تولے سونا اور 100,000 روپے نقد اس مہر میں آپ کا نکاح سیدہ ادیبہ شاہ بنتے آغا سید افضل شاہ سے کیا, آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جزاک اللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان دونوں نکاحوں میں برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ان دونوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما, ان نکاحوں کی برکتیں اے اللہ ان دونوں جوڑوں کو تاتم حیات نصیب فرما. آپس کے اختلاف, انتشار, لڑائی جھگڑوں, ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں جوڑوں کی حفاظت فرما. اس نکاح کو اللہ ان کے خاندانوں میں جوڑ کا, محبت کا ذریعہ بنا, خاندانوں میں خیر اور برکتوں کا ذریعہ بنا. جس کی جو جائز مراد ہے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتینا فی دنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالی بہت مبارک کرے بھائی آپ, ماشاء اللہ بہت مبارک کرے اللہ تعالی. وہ تمیز کا کام ہے نا, تمیز والا کام. نکاح خاندانی لوگوں کا کام ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ گلے میں شال ڈالتے ہیں تو کیا شال دوپٹے کے زمرے میں آتی ہے؟ شال ڈالنا جائز ہے بھائی؟ شال جو ہے نا وہ دوپٹے کے زمرے میں نہیں آتی. دوپٹہ آج کل دوپٹے کے زمرے میں نہیں آ رہا. خواتین جس قسم کا دوپٹہ پہن رہی ہیں وہ دوپٹہ ہے کیا؟ تو جو بھی جتنا پہن رہا ہے اس کو پہننے دو, اچھا ہے نا, اچھا ہی لگتی ہے. شال تو ہمارا کلچر ہے بھائی, ایک ہی تو اچھا کام کر رہا ہے وہ, اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہو رہا ہے. پہنا کرو, شادیوں میں شال پہنا کرو, اچھا لگتا ہے یار. اچھا بھائی, یہ دونوں دولہاؤں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا ادھر جا کے گلے ملیں تاکہ ہمارا سوال جواب کا سیشن متاثر نہ ہو. مجھے ایک بات بتاؤ, آج کسی کو کہہ دیا جائے, کسی کو عشق ہو جائے نا کہیں, عشق تو لڑکے کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے نا اس کو حاصل کرنے کے لیے, ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں, خودکشیاں ہوتی ہیں. اگر کوئی کہتے کہ تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا تجھے یہ مل جائے گی, تو رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ کل سے ہی نیت کر لیں گے بھائی, اتنا بڑی قربانی انسان دے دیتا ہے. تو آپ کو جس سے عشق ہو گیا نا, جنت کی حور اس سے 100 گنا زیادہ ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو جنت کی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں وہ اس دنیا سے کروڑہا گنا زیادہ بہتر ہے. 100 تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا. تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا انسان. نفلی روزے تک نہیں رکھے جاتے, رمضان کے روزے پورے نہیں رکھے جا رہے آج کل لوگوں سے. تو وہی بات ہے, اللہ نے غیب پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. تو اگر اللہ وہ تھوڑا سا ہٹا دے تو دنیا میں اس کی تھوڑی سی مثالیں ملتی ہیں, بڑی سے بڑی لوگ قربانیاں دے دیں, تو سوچو آخرت میں جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو تیار کیا ہے جن نعمتوں کو, وہ کیا ہوں گی؟ جزام بھی ماں کانو یا ملون. قرآن کہتا ہے جو تم کر رہے ہو نا اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. تو بدلے کے طور پر اللہ کیا کم دے گا؟ وہ تو جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں جنت کی نعمتیں شروع ہوتی ہیں. تو اس لیے وہ تہجد گزاروں کے لیے رکھی ہے, زنا اور شراب سے بچنے والوں کے لیے, نماز کی پابندی کرنے والوں کے لیے, شریعت کو مکمل فالو کرنے والوں کے لیے اللہ نے رکھی ہے. مفتی صاحب, منافق کی کتنی نشانیاں ہیں, کیسے پتا چلے گا کہ سامنے والا منافق ہے یا نہیں, کچھ علامت بتا دیں؟ دیکھو منافق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہے عقیدے کا منافق, ایک ہے عمل کا منافق. اب عقیدہ تو دل کی بات ہے, وہ نبی کے دور میں ہوتے تھے, نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا. وہ آج کل تلاش کرنا نہ ہمارے بس میں اور نہ ہم اس کے مکلف ہیں. ہم مکلف ہیں زبان کے. اپنے آپ کو زبان سے کوئی مسلم کہہ رہے تو ہم نے کیا ماننا ہے؟ مسلمان. ایک ہوتا ہے عملی منافق. تو عملی منافق مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے آپ کو. بول کچھ رہے ہیں اور دل میں کچھ اور ہے. تو نبی نے چار علامتیں بتائی ہیں. اذا وعد اخلفا, فرمائے نبی نے کہ منافق کی چار علامتیں, جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی, اسی وقت نیت ہوتی ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, ٹوپی کرا رہا ہوں, اور اذا حدث کذبا, بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کمبخت سچ بول رہا ہے. یا بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا اتنا جھوٹ بول چکے ہوتے ہیں, اب ان کی کسی بات کا اعتماد نہیں رہتا, پھینکتے جاتے ہیں پھینکتے جاتے ہیں. تیسری بات, وَإِذَا تُمِنَ خَانَا, جب اسے امانت دی جاتی ہے اس پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے تو ڈنڈی مارتا ہے بیچ میں, وہ سمجھ رہے ہو. اور ایک چوتھی علامت, وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَا, جب بحث مباحثہ کرتا ہے نا تو گالی گلوچ پہ آتا ہے, اوقات دکھانے پہ آ جاتا ہے, دلائل سے بحث کبھی بھی نہیں کرتا. جس کے پاس دلائل ہوتے ہیں وہ دلیل سے بات کر رہا ہوتا ہے, جس کے پاس دلائل نہیں ہوتے وہ ادھر ادھر کی پھینک رہا ہوتا ہے بیٹھ, سامنے والے کو نیچا دکھانے کی. اکثر لوگ ذاتیات پہ آ جاتے ہیں نا, بھائی آپ کی بات کے بعد دلیل نہیں ہے تو فلانا ایسا ہے, تو ڈمکانا ایسا ہے, یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں, جو فلانے ایسے ہوتے ہیں. ابے تو چھوڑ دے, مولوی کیسے ہوتے ہیں, ابھی جو آپ سے بات چل رہی ہے اس کا جواب چاہیے ہمیں. مولوی کیسے ہوتے ہیں, مدرسوں میں کیا ہوتا ہے, یہ موضوع نہیں ہے. تو حدیث میں منافق کی علامت بتائی گئی ہے کہ وہ ذاتیات پہ آ جاتا ہے, گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے. ہاں کسی کو ستایا جائے اس پہ, وہ جھگڑے کے دوران گالی گلوچ پہ آ جائے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن بحث کے دوران بات تمیز سے چل رہی ہو, پھر بلا وجہ منہ سے جھاگ نکالنا اور بلا وجہ آنکھیں سرخ کر لینا اور سامنے والے کو نیچا دکھانا, یہ اس کی علامت ہے. اب آپ دلائل کی دنیا میں خالی ہو گئے. دلائل ہوتے تو آپ پیش کر رہے ہوتے. اچھا بھائی, مفتی صاحب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر حیات پر قرآن سے دلائل پیش کریں. ابھی کیا معاشرتی علوم کا پرچہ حل کرنا ہے آپ نے کیا؟ اس پہ دلائل پیش کریں تو پورے میرے بیانات انہی ٹاپک پر ہوتے ہیں. میری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے, زندگی گزارنے کے لیے شریعت کے مطابق طریقہ بتائیں. بھائی شریعت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ بیگم کو محبت دو, عزت دو, اس کی رسپیکٹ کرو. اپنے گھر والوں کو بھی بتا دو کہ بھائی میری بیگم آئی ہے تو ٹھیک ہے, اماں آپ کی بہو ہے, لیکن کائنڈلی کوشش اس کی کریں کہ جب بھی کوئی آرڈر ہو تو لہجہ تھوڑا سا نرم لہجہ ہو, طنز والا لہجہ نہ ہو. سارا گھر میں جو آگ لگتی ہے نا, گھر میں جو وہ زبان سے آگ لگتی ہے, پتہ ہے آپ. اسٹائل کسی کا ٹھیک نہیں ہے, بات اکثر ٹھیک ہی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اسٹائل کیا ہوتا ہے. اب جیسا میں بہو کو روٹی نہیں پکانی آتی نا, تو ساس یہ نہیں کہے گی کہ بیٹا بہت اچھی روٹی پکائی ہے, تھوڑا سا یوں کر لو گی تو اور اچھی ہو جائے گی. وہ ساس پتہ ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں روٹی پکانا نہیں سکھائی, پھر وہ غیبتیں شروع کر دے گی. تو بہو کو پتہ چل جاتا ہے آج کل مارکیٹ میں میری غیبتوں کے علاوہ ساس کا اور کوئی کام ہے نہیں. اسی طرح اگر اماں کبھی کوئی سختی سے بیگم سے بات کر لیں تو بیگم کو سمجھا دو کہ بیگم مجھے بند کمرے میں بتا دینا, اماں کو آگے سے رپلائی نہ کرنا. کیونکہ بڑے لوگ جب سنتے ہیں نا چھوٹوں سے منہ پھٹ ہوتے ہیں تو بڑوں کے دل میں پھر اور نفرت پیدا ہوتی ہے. تو اس طرح کی دو چار چیزیں ہی ہیں, پھر بھی پھٹا پھر بھی ہوگا. آپ سمجھ رہے ہو کہ بڑا اچھا لگے, اب ہنسی خوشی نہیں گزرے گی. ایسے ہی اللہ میاں چاہتے ہی ہیں کہ انسان کو سارے مزے دنیا میں ملے ہی نہیں, یہ اللہ کی منشا ہے. خواہشات پوری ہونے کی جگہ کیا ہے؟ آخرت. دیکھو ایک میڈیکل سائنس سے ایک مثال دیتا ہوں میں. آج کل میڈیکل سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے بھائی, شوگر اس طرح سے ہوتی ہے, یہ احتیاط کرو تو شوگر نہیں ہوگی. ہارٹ اس طرح سے خراب ہوتا ہے, یہ احتیاطیں کرو تو دل آپ کا مضبوط رہے گا. ڈاکٹروں کی پوری پوری رپورٹیں ہیں نا اس پر. اور جو ہے کڈنی ان چیزوں سے خراب ہوتا ہے, گردے ان چیزوں سے خراب ہوتے ہیں, یہ غذائیں کھاؤ گے تو گردے آپ کے صحت مند رہیں گے, اتنی ورزش, یہ فلانا ڈمکانا. ڈاکٹر صاحب کیا بیمار نہیں ہوں گا؟ کیا کہ بھائی بیمار تو پھر بھی کسی بھی وقت, فلاں نے ساری چیزیں کی تھی, اٹیک سے ہی مرا تھا وہ, ٹھیک ہے نا. فلاں میں شوگر کی کوئی علامت نہیں تھی لیکن کریلے کھائے ہوئے تھے اس دن جس دن اس کی شوگر ہائی ہوئی ہے, کریلے کا جوس پیا تھا اور شوگر, حالانکہ کریلے کے جوس میں شوگر کا کوئی ہے. تو بہاریوں میں مشہور ہے کہ جب شامت آتی ہے نا, اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتا کاٹ لیتا ہے, اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی. تو یہ اللہ میاں نے رکھا ایسا ہے کہ بھائی اب صحت ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں رکھی ہے, ڈاکٹر مشورہ دے گا کہ کرنا چاہیے, اس مشوروں پہ عمل کرنا چاہیے. پھر بھی جب شوگر ہونی ہوگی, ہارٹ اٹیک ہونا ہوگا, سب کچھ ہوگا. وجہ کیا ہے کہ اللہ میاں نے اس دنیا کو ٹینشن فری بنایا ہی نہیں ہے. اچھا ایک ٹینشن ختم ہوگی نا تو دوسری ٹینشنیں شروع ہو جائیں گی. بعض دفعہ جو چیز ٹینشن ختم کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے وہی ٹینشن کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو اس لیے سارے مزے دنیا میں میرے بھائی اللہ نے رکھے ہی نہیں ہیں. تو جب شادی ہوگی تو بیوی کتنی بھی اچھی ہو, تھوڑے دنوں کے بعد پھڈا منہ سے بول لو تاکہ یاد رہے آپ کو, ہوگا. شوہر کتنا ہی اچھا ہو, تھوڑے دنوں کے بعد عورت کا اس سے جھگڑا ہوگا. بیوی کتنی اچھی ہو, کیونکہ اس لیے لڑتے ہیں یہ کمبخت. بیوی کا اچھا ہونا ہی لڑائی کا ذریعہ بن جاتا ہے. شریف بیوی مل گئی, اب وہ ہر چیز برداشت کر رہی ہے, تو ہونا تو چاہیے تھا کہ لڑائی نہ ہو, لیکن مرد اسی چیز کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں گھر دیر سے آتا ہوں تو یہ پوچھتی نہیں ہے, لڑتی نہیں ہے, جتنا خرچہ دے دیتا ہوں اس پہ گزارا کر رہی ہے, تو وہ اور ہاتھ دبانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا میری اتنی اچھی بیوی مل گئی تو اگلی عید پہ میں ڈبل خرچہ دوں گا اس کو, نہ وہ کہے گا یار یہ تو بیوقوف مل گئی ہے, تو وہ ہاتھ کھینچنا شروع کر دے گا. وہ دیکھتا ہے کہ میری اطاعت کر رہی ہے تو ایسا کام لینا شروع کر دیتا ہے, اس کا آرام, اس کے نیند کوئی خیال ہی نہیں ہوتا. تو یہ جو انسیکٹس ہیں یہ بعض دفعہ شوہر کے ہوتے ہیں. تو وہ ہم نے ایسے گھرانے دیکھے ہیں, پوری زندگی کبھی میاں بیوی میں لڑائی نہیں ہوئی. ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پوری زندگی میں, حالانکہ بوڑھے ہو کے دنیا سے گئے, وہ پوری زندگی میں میرے اور میری زوجہ کے درمیان کبھی اونچی آواز سے بات نہیں ہوئی ہے. ایسے خاندانی لوگ بھی ہیں دنیا میں, رہے ہیں, لیکن آج کل پتہ ہے کہ اگر آپ کو ایسی نیک بیوی مل گئی تو آدمی اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا, وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ اب نارمل ہے, یا شاید میں نے کچھ زیادہ ہی چھوٹ دی ہوئی ہے جو اتنی ہنسی خوشی زندگی گزار رہی, مجھے تھوڑی سختی کرنی چاہیے. تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر اچھا ہو جائے نا تو عورت اسی چیز کو تھوڑے دنوں تک وہ کہتی ہے بھائی یہ تو جب پیسے مانگو پکڑا دیتا ہے, جب بولو برگر کھانے جانا ہے تو برگر کھانے لے جاتا ہے, جب پیزے کے جانا ہے تو پیزا کھانے لے جاتا ہے, ماشاء اللہ جب 12 بجے سو کے اٹھو تو 12 بجے سو کے اٹھتی ہوں, میں کچھ نہیں کہتا. تو آہستہ آہستہ وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کو مجھے مل گیا ایک بہت بڑا. تو پھر وہ اور نچوڑتی ہے اس کو. تو اس لیے یہ دونوں کے ساتھ ہے. تو اس لیے قدرت نے سسٹم ایسا رکھا ہے دونوں پہ کوئی نہ کوئی مسلط رہے, اس کو تھوڑی سی وہ ٹیڑھی ملے تاکہ اس کو سیدھا کر کے رکھے, اور اس کو یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ملے, یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ملے تاکہ وہ بھی اس کو سیدھا کر کے رکھے. تو اسی طرح آپ چلے گا گھر, ایک دوسرے کو تھوڑی تھوڑی ٹینشن دیا کرو, تھوڑی تھوڑی ٹینشن لیا کرو, اور یہ ہوتا ہے تھوڑے دنوں. جو تجربے کار میرے سے زیادہ کس کا تجربہ ہوگا میرے بھائی, کہ خوب سمجھ لو جتنا بھی اچھا ٹائم گزر رہا ہو نا, چند دنوں کے بعد ایک ایسی حالت آتی ہے جس میں دونوں لڑتے ہیں. تو یہ سمجھ لو کہ یہ نیچرل ہے, اس کو گھر توڑنے کی طرف نہ لے جایا کرو. یہ ایک پیک پہ جاتی ہے لڑائی, پھر واپس نیچے آتی ہے, پھر آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزرتی ہے تھوڑے دن تک. اب سمجھ جاؤ جب 1.5 ہفتہ 2 ہفتے 1 مہینہ گزر گیا, اب سمجھ جاؤ کہ اب ہونے والا ہے پھڈا. تو پہلے سے ذہنی طور پہ تیار رہو, یار تھوڑی سی جھڑپیں ہوں گی, اس کے بعد حالات کیا ہو جائیں گے نارمل. ان جھڑپوں میں اگر کنٹرول نہیں کیا نا اپنے آپ کو, اور طلاق پر آ گئے اور زیادہ ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے, تو گھر اجڑ جائے گا. تو جب آپ کو پہلے سے پتا ہے یار تھوڑے دنوں کے بعد یہ ہونی ہے, تو ذہنی طور پر کیا رہو گے تیار. اور یہ بہت فائدے مند ہوتا ہے, یہ جو وقتی طور پہ پھڈا ہوتا ہے نا, یہ بہت صحت کے لیے مفید اور دونوں کے تعلقات کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے, انڈیا کے بہت اچھے ڈاکٹر ہیں, ان کا میں کلپ سن رہا تھا, بڑی زبردست بات کی انہوں نے کہ یہ جو وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں نا, آپ کو پتا ہے تھوڑی دن میں کسی کو زکام ہو رہا ہے, کسی کو بخار ہو رہا ہے, گلا خراب ہو رہا ہے. انہوں نے کہا WHO کے مطابق نا اس کو بیماری نہیں سمجھا جاتا, یعنی جن کو یہ ہوتا ہے نا وہ بیمار نہیں کہلاتے, وہ بھی ہیلدی لوگ ہی ہوتے ہیں. بھائی سال میں ایک آدھ دفعہ نزلہ ہو جاتا ہے, 2 سال میں ایک آدھ دفعہ موشن لگ گئے, اس ٹائپ پہ چلتا رہتا ہے نا. ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی وائرل انفیکشن ہے یار, اب یہ کیا, یہ تو چلے گا, ٹائم پورا کر کے خود ہی ختم ہو جائے گا. تو جس کو یہ ہوتا ہو تو ڈاکٹروں کی نظر میں یہ بیمار نہیں ہے, بیماری سے وہ بیمار کہ جو, یعنی یہ نہیں کہہ سکتے اس کے ساتھ ہیلتھ کے ایشوز ہیں, یہ نہیں کہا جا سکتا. شوگر کا مریض بیمار ہے, ہارٹ کا پیشنٹ کیا ہے بیمار ہے, کڈنی خراب ہے وہ کیا ہے بیمار ہے, کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے کیا ہے, بیسیوں قسم کی بیماری. لیکن جس کو کبھی بخار ہو گیا, گلا خراب ہو گیا, یہ سبھی کو ہو رہا ہوتا ہے. تو وجہ اس کی ہے کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انفیکشن چل رہے ہوتے ہیں نا, یہ بڑی بیماریوں سے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کا امیون سسٹم کو بوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اسٹرانگ کر رہے ہوتے ہیں. जिनको ये भी नहीं होता ना वो फिर कोई खतरनाक बीमारी होती है उनको। ये हम बचपन में हकीमों से सुना करते थे कि कभी कभार नजला हो जाना ये सेहत के लिए, कभी कभार ऐसा ना हर थोड़े दिन में दूसरे के मुंह में जाके छींक रहे होते बाद लोग, कभी कभार। तो ये अच्छा होता है ऐसे, ये आपका इम्यून सिस्टम क्या होता है इसकी मिसाल ऐसे, जो फौज लड़ती रहती है वो स्ट्रांग रहती है। जिस फौज ने सदियों से कोई जंग ही ना लड़ी हो वो जंग लड़ने के काबिल होती है। अब बॉर्डर पे कभी हमला हो गया, फौज ने दिफा किया, कभी इधर से बगावत, कभी इधर से, जो आर्मी जो लड़ती रहती है, दुनिया के बहुत सारे मुल्क अपनी फौज को लड़वाते रहते हैं कि यार ये बिल्कुल ही फारिग ना हो जाए, जंग लड़ना भूल जाएंगे ये। तो इसी तरह हमारे जो जरासीम, जो बीमारियों वाले जरासीम से लड़ते हैं, तो अगर बीमारियों वाली जरासीम जाते रहेंगे, हमारी बॉडी के जरासीम लड़ते रहेंगे, तो वो क्या रहेंगे, स्ट्रांग। और अगर आपने उनको लड़ने, इतना लग्जरी लाइफ स्टाइल है आपका, हर वक्त बिल्कुल पानी भी ऐसा पी रहे हो कि वो स्विट्जरलैंड की नहरों से मंगवा रहे हो पानी आप, और ऐसा खाना आप खा रहे हो कि जरासीम का कोई तसव्वुर ही नहीं है उसमें, तो थोड़े दिनों में क्या होगा, आपकी बॉडी के जो जरासीम है वो बीमारी वाले जरासीम से लड़ना भूल जाएंगे, वो भी आराम के पड़े पड़े ना पोस्तियों की तरह पड़े रहेंगे। फिर किसी दिन कोई आड़ा तिरछा वायरस चला गया तो एक ही वायरस आपको मारने के लिए, या एक कोई एक आध बैक्टीरिया चला गया वो एक ही काफी होगा मारने के लिए। तो इसी तरह याद रखो, जिन घरों में एक डेढ़ महीने के बाद फड्डा होता है ना मियां बीवी का, तो ये उनका इम्यून सिस्टम क्या होता है, इससे बूस्ट करता है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना आता है उनको, उनको पता चलता है भाई जिंदगी में ऐसे ही टाइम गुजारा जाता है, कुछ अपनी मनवानी पड़ती है कुछ दूसरे की। कितने लोग अपनी बीवी की गलत हरकतों पे खामोश रहते हैं, कहते हैं यार क्या करें, बहुत दफा समझा के देख लिया, अब घर बसाने गलत से वो वाली गलत ना समझें आप, यानी छोटी मोटी जो हर घर में होती है, यार चलाओ यार। तो औरत भी बर्दाश्त कर लेती है थोड़े दिनों में, भाई मियां को इस बात पे इसका मीटर घूम जाता है, चलो यार। तो ये बर्दाश्त ही तो जिंदगी की ये की है, जिसमें बर्दाश्त नहीं है दुनिया में वो किसी काम का नहीं है, वो ना कारोबार कर सकता है, ना घर चला सकता है, ना बच्चों की तरबियत कर सकता है। मुल्क चलाना तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मुल्क चलाना तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कुछ भी नहीं कर सकता वो। तो इसलिए ये अल्लाह मियां ने निजाम रखा है, तभी मैं कहता हूं बच्चे ज्यादा होते हैं तो बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत होती है, क्योंकि वो आपस में लड़ते भी हैं। मां बाप इसलिए बच्चे ज्यादा पैदा नहीं करते कि लड़ेंगे आपस में, ओ भाई इसलिए पैदा करोगे थोड़ा लड़े आपस में, क्योंकि अगर बच्चे एक दो हैं तो वो मम्मी डैडी वाली लाइफ होती है, उनकी सारी चाहते मां बाप, मां बाप थोड़ी बच्चों से लड़ते हैं, मां बाप तो बच्चे को थप्पड़ मारने से पहले 100 दफा सोचते हैं, बच्चा बच्चे को थप्पड़ मारने से पहले एक दफा भी नहीं सोचता वो क्या करते हैं, उधर मार दिया उधर एक, अभी मेरी बच्ची के पांव में थोड़ा सा जख्म हुआ, अब वो जख्म ठीक होने से पहले को उसका दूसरा भाई जो है ना उसके पांव पे पांव रख देता है हमेशा, अब वो जख्म क्या चल रहा है लंबा, खैर ठीक, बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, फिर भी ठीक हो गया, थोड़ा टाइम लगा ठीक होने में, तो टाइम भी लगा ये बच्चे के लिए क्या है, थोड़ा उसको आदत भी तो हुई ना, तकलीफ हो रही है, एक हफ्ता रोई चीखी चिल्लाई, कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा जख्मों को बर्दाश्त करने की भी आदत होनी चाहिए। अब हमारे दूसरे बच्चे ना होते तो कोई पांव ही नहीं रखता उसके पांव पे, वो बच्चे क्या करती, दो दिन में जख्म ठीक ठाक फिटफाट, तो उसको थोड़ी मशक्कतें बर्दाश्त करने की आदत होती। तो बच्चे मारते भी एक दूसरे को, एक दूसरे से चीजें छीनते भी हैं, तो ये सारी चीजें बच्चों में बर्दाश्त पैदा करती है। हाँ बड़े होके ना लड़े वो, बस बचपन की हद तक ठीक है, तो ये सब चीजें बर्दाश्त पैदा करती हैं। मुझे याद है मेरे छोटे बच्चे ना खेल रहे थे आपस में, तो वो खेल रहे थे, जैसे मुझसे घर वाले मांगते हैं ना किराया के रक्षे में जाना है या उबर में जाना है, तो टैक्सी के पैसे घर में जैसे सबके नॉर्मल होता है, हाँ भाई इतने पैसे नानी के जाना है वालदा के जाना है, ये सब चल रहा होता है, बच्चे ये सब चीजें सीखते हैं। तो मैंने देखा छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरी एक बच्ची ना अब्बू बनी हुई है और दूसरी कह रही है मुझे रक्षे का किराया चाहिए, मैंने अपनी अम्मी के घर जाना है, दूसरी कह रही अभी तो गई थी, इस तरह की ना वो बच्चे तो सब खेल रहे होते, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मैं देख रहा हूं ना, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। जिस घर में बच्चे हो ना उनको कोई इंटरटेनमेंट की इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, बच्चा ऐसी बेहतरीन इंटरटेनमेंट है। तभी तो अंग्रेज कुत्ते, हमारे एक अमेरिका में रिश्तेदार हैं, परसों उनका फोन आया, वो अमेरिका में रह रहे हैं, तो मैंने कहा आप रेजिडेंशियल एरिया में रह रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा गोरों का कल्चर तो बताएं, आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहां क्या गोरे की फैमिलीज रहती हैं, उन्होंने कहा हाँ ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहां गोरे یہ پرسوں کی بات ہے, پرسوں فون پہ بات ہو رہی تھی, وہ بیان سنتے بھی ہیں. تو کہہ رہی میرے دائیں بائیں جتنے بھی گورے ہیں وہ سب فیملی والے ہیں, اتنی خاندانی گورے ہو گئے نا فیملی والے. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا تو ذرا بتائیں گے آپ کے پڑوس میں جو گورے ہیں وہ کتنی بڑی فیملی ہے. انہوں نے کہا وہ ایک خاتون ہے ایک کتا ہے اس کے ساتھ. میں نے کہا کچھ زیادہ بڑی نہیں ہو گئی یہ فیملی ہے؟ ایف آر سی جب ان کا بنے گا فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ تو جگہ ہوگی کھانے میں, اتنی اتنے بچے اتنے لوگ آ جائیں. تو میں نے کہا تو اور جو لیفٹ سائڈ پہ, انہوں نے کہا لیفٹ سائڈ پہ بھی ایک فیملی. وہ تو سیریسلی بتا رہے تھے کیونکہ وہاں رہتے رہتے انسان اسی کو فیملی سمجھنا شروع کر دیتا ہے بھائی, دماغ ایسا ہو گیا. تو انہوں نے کہا میرے جو لیفٹ سائڈ پہ گورے رہتے ہیں وہ میاں بیوی ہیں پراپر. تو میں نے کہا ان کے کیا کہتے ہیں, ان کے پاس دو کتے ہیں. اب میں نے کہا ان کے آگے بچے نہیں ہوتے کیا, بس کرو, ایف آر سی میں کتے ڈالو گے کیا ہے بھائی؟ ادھر بھی فیملی, ان کے دو کتے, وہ بڑی فیملی ہے کیونکہ وہ میاں بھی ہے اور بیوی بھی ہے, فیملی والے لوگ. تو کیا بات کر رہا تھا, ادھر کدھر سے چلی گئی. ہاں تو اب بتاؤ یار کیا انٹرٹینمنٹ ہے بھائی, تم تنہائی دور کرنے کے لیے کتے کیوں پال رہے ہو؟ انسان بہتر نہیں ہے کیا؟ اولادیں پالو نا. تو وہ بچے آپس میں کیا کہہ رہے ہیں, مجھے کرایہ دو کر, میں نہیں دوں گی, میں نہیں دوں گا, ایسے نا وہ پھر وہ جیسے. اچھا اتنے میں کیا ہوا, میری چھوٹی بچی نے کوئی الٹی سی بات کہہ دی. تو میں نے اسی دوران اپنی بڑی بچی کو بولا, وہ بھی میرا خیال ہے 7 سال یا 6 سال کی ہوگی بڑی والی, اس کو میں نے بولا کہ یہ جو ہے نا یہ دیکھو کیا اس نے تو یہ غلط بات کی ہے. اب مجھے یاد نہیں کیا بات تھی, وہ بڑی گئی تھپاک ایک تھپڑ لگا دیا اس کو. میں مجھے غصہ بھی آ رہا ہے ہنسی بھی آ رہی ہے کہ یار میں نے یہ کرنے کا تھوڑی بولا تھا. اس کو موقع مل گیا کہ شکایت چونکہ ابو نے کی ہے, اب میرے پاس سرٹیفکیٹ مل گیا اس کو چماٹ لگانے. وہ 7-6 سال والی گئی, 5 سال والی کو اس نے کھینچ کے لگایا تھپڑ اور وہ چیخ کے رو رہی ہے, میں اس کو چپ کرا رہا ہوں. مجھے اس پہ غصہ آ رہا ہے کہ بھائی یہ تھوڑی میں نے بولا تھا. تو وہ کیوں لگا دیا اس نے, بچوں کو ہوتا ہے کہ یار اپنا تھوڑا سا کیا جماؤں. ویسے اس کو پتا تھا میں اگر تھپڑ ماروں گی تو ایک تھپڑ ہمیں بھی پڑے گا اوپر سے. اس نے کہا ابا نے شکایت لگائی ہے تو اب تو میرے پاس ایک سرٹیفکیٹ مل گیا. وہ کھڑی بھی ہے جا کے. تو غلط ہے, تھپڑ لگانا تو نہیں چاہیے, لیکن بچے نہیں صحیح غلط کو بچے کر رہے ہوتے ہیں. اس سے امیون سسٹم کس کا بڑھ رہا ہے؟ جو چھوٹی والی کا, جس کو تھپڑ بولو لگائے. اللہ نہ کرے آگے چل کے ہم کوئی امیون سسٹم بوسٹ کر رہے تاکہ تھپڑ کھائے آگے جا کے. کیونکہ لبرل لوگ جب میرا بیان سنتے ہیں نا تو ان کی کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی, ان کو ہر سیدھی بات بھی الٹی لگتی ہے کہ تھپڑ کھلانے کا تحمل پیدا کرے. تھپڑ کھلانے کا تحمل نہیں پیدا کر رہے الحمدللہ. ہم آپ کو نیچر کا حسن بتا رہے ہیں کہ جو نیچرل ہے اس کو نیچرل رہنے دو, اس سے بچوں میں برداشت پیدا ہوتی ہے. اگر یہ سب نہ ہو تو آگے کوئی بھی سروائیو نہیں کر سکتا, سارے ممی ڈیڈی نکلیں گے آگے جا کے. پھر نہ شوہر کی تھوڑی سی الٹی سیدھی برداشت ہوگی, نہ ساس کی برداشت ہوگی, اور پھر ساس بننے کے بعد بہو کی بھی برداشت نہیں ہوگی ان سے. کسی کو کسی کی کوئی برداشت, پھر انڈیویجولی لائف گزاریں گے, کتے کو برداشت کریں گے بس. یہ انسانوں کے ساتھ رہنے کا ان کو حق نہیں ہوگا. سمجھتا نہیں ہے بات کو. تو اس لیے جو نیچرل ہے اس کو میرے بھائی نیچرل بن میں آ نہیں رہا لوگوں کا. برائے مہربانی یہ کیا لکھا ہے, ہمارے ہاں جہیز کا تو رواج نہیں ہے لیکن لڑکا لڑکی والوں کو پیسے دیتا ہے, لیکن اب ہو رہا ہے کہ لڑکی شادی نہیں, لڑکا شادی نہیں کر پاتا. جیسے کہ حق مہر 80 تولہ سونا. 80 تولہ سونا حق مہر ہے تو زرداری سے رابطہ کرو. یہ بھی ظلم ہے یار, جہیز نہیں ہے لیکن لڑکے سے اتنا لے لیتے ہیں. جن جگہوں پر بھی نکاح مشکل ہے وہاں پر زنا عام ہو جاتا ہے, لڑکیوں کی عمریں نکل جاتی ہیں. مفتی صاحب کیا امام کے پیش ہی مقتدی سمیع اللہ پڑے گا؟ نہیں, صرف ربنا لک الحمد پڑے گا مقتدی. رکوع اور سجدے کی تسبیح کی تعداد کسی بھی طرح پڑھ سکتے ہیں, بہتر ہے تاک عدد میں پڑھیں, 3, 5, 7, 9, 11 بہتر یہ. السلام علیکم, ایک سوال میرا یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی جو آج کل مسئلہ چل رہا ہے کہ جائز ہے یا نہیں؟ کرپٹو کرنسی پر کئی دفعہ میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں, ہمیں اس پر اطمینان نہیں ہے. بہت سے لوگ ہم پہ گن پوائنٹ پہ مجبور ہیں ہمیں کہنے پر کہ آپ اس کو پروموٹ کریں. تو بھائی یہ اس کے آگے جو سائڈ افیکٹ آنے والے ہیں نا وہ بہت دیں, اور بہت سے کچھ سائڈ افیکٹ تو آ چکے ہیں, فرار ہو گئے ہیں ملکوں سے, بھاگ گئے ہیں لوگوں کا پیسہ کا. یہ ایک ہوائی کرنسی ہے. دیکھو کرنسی کا بنیادی مقصد کرنسی برائے کرنسی نہیں ہوتا, کرنسی ہوتی ہے چیزوں کو کی خرید و فروخت کے لیے. اب کرنسی ہی اصل مقصد بن جائے تو وہ اس سے معیشت میں توازن نہیں رہتا. تو میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے, لیکن جتنے بھی سنجیدہ علماء ہیں وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے. احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اس سے اوائڈ کریں. السلام علیکم, میرا سوال ہے کہ اس ایک دم سے جو پیسہ کمانے کا شوق پیدا ہوتا ہے نا, یہ شوق بہت برا ہے. دنیا کو مسافر خانہ سمجھو, اسٹرگل کرو, پیسہ کمانے کی کوشش کرو, کبھی آ جاتا ہے کبھی تھوڑا دیر لگ جاتی ہے. یہ ایک دم سے جو ہے نا میں کل سے گاڑیوں میں گھومنا شروع کر دوں, یہ دماغ سے نکال دو. جتنا ہے اس پہ قناعت کرو. قناعت سب سے بڑا مالدار وہ ہے کہ اللہ نے جتنا اس کو دیا وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے بہت ہے. سب سے بڑا مالدار وہ ہے. اور اگر آپ نے کوشش کی نا میں ایک دم سے آ جائے پتہ نہیں 99% تو یہ کہ نہیں آئے گا. اور اگر آ بھی گیا نا تو آپ ڈبل ہونے کی کوشش کرو گے, پھر دل ویسے کا ویسا ہی رہے گا, ٹینشن ختم نہیں ہوگی. تو جتنا اللہ نے دیا سمجھو یار. میں اپنے جو حالات بتاتا رہتا ہوں تو شو مارنے کے لیے تھوڑی بتاتا ہوں, یہی سے بتاتا ہوں کہ بھائی دیکھو ہم کتنے خوش. ماضی ہمارا دیکھ لو اٹھا کے, میرے پاس تو کیا ہوتا تھا. میرے پاس ہم نے تو کبھی میرے ذہن میں بھی نہیں آتا تھا کہ میں غریب ہوں. تو میرا لائف اسٹائل بھی ایسا تھا, لوگ قرضے مانگنے آتے تھے لوگ مجھ سے, قرضے مانگنے آتے تھے لوگ. تو کیونکہ ہم سمجھتے تھے اپنے آپ کو بہت, کیونکہ ہم نے ضرورتیں محدود کی ہوئی تھی. میں نے یہ کیا ہوا تھا کہ میری ضرورت دو ٹائم کا کھانا ہے, اگر تین ٹائم کا مل جائے تو وہ غریبی ہے, وہ عیاشی ہے. تو مجھے تین ٹائم کا کھانا ہمیشہ سے اللہ نے دیا ہے, لہذا میں نے سمجھا کہ میں ہمیشہ عیاشی کرتا آیا. اور تیسرا ٹائم ہے ناشتہ, اور ناشتے میں انڈا اور پراٹھا مل جائے تو میں سمجھتا تھا یہ عیاشی سے بھی اوپر کی چیز ہے. تو مجھے تو ہمیشہ سے انڈے پراٹھے ملتے رہے, سمجھتے ہو. اور اگر وہ انڈا دیسی ہو, اب میں دیسی انڈے کھا رہا ہوں الحمدللہ, آپ لوگ کہیں نظر نہ لگا دیں, تو میں سمجھتا ہوں زرداری تو کچھ بھی نہیں ہے میرے سامنے. سمجھ رہے ہو, کچھ بھی نہیں ہے یار. تو پھر اگر ہمارے پاس مہینے کے آخر میں بچے نہ بچے تو پھر کیا ٹینشن یار. ہمیں جب لگژری سے بھی اوپر کی لائف مل رہی. گھر کا جب میرا تصور یہ ہے کہ گھر ایسی جگہ ہو دھوپ کا انتظام, ہوا کا انتظام ہو, بس بہت ہے. چاہے کرائے کا ہو تو میری ضرورت تو اس سے کیا ہو رہی ہے, پوری ہو رہی ہے. بہترین لگژری سے بھی اوپر کی لائف. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. تو یہ ہے. اور سواری میں اگر آپ کے پاس پھٹ پھٹی سی موٹر سائیکل ہے تو پیدل سے بہتر ہے وہ, تو اس کا مطلب بہترین ہے. اگر آپ کے پاس 1-5 ہے تو لگژری ہے. گاڑی ہے تو پھر تو ہٹو بچو. اور اگر آپ کے پاس گاڑی بھی بڑی اچھی والی کرولا رکھی ہوئی آپ نے اچھی کرو, تو آپ زرداری کچھ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے. حقیقت بتا رہا ہوں میں. زرداری تو ان باتوں پہ ہنسے گا. زرداری صاحب بولیں گے یار تمہاری کیا غریبوں والی غریبوں کیسی باتیں کر رہے ہو تم بیٹھ کے. لیکن بھائی ہم تو اس کو کیا سمجھتے ہیں. مسافر خانے کو اتنی چیزیں مل جائیں, اور ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ایک نوالے کے بھی ہم مستحق, یا تو ہم نے اللہ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہو نا. ہم کر کیا رہے, ہمارے اعمال کیا ہیں. میں تو ایک نوالہ بھی اللہ دے دے تو اس کا کرم ہے بھائی. تو اس لیے جو مل رہا ہے ہم اس کو اپنی ضرورت سے بہت زیادہ سمجھیں. اور میں تو ویسے ہی یعنی یوں سمجھو کہ اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں. آج سے نہیں ہمیشہ سے. آج تو لوگ ریوو دیکھ کے کہتے ہیں ابے ظاہر ہے تم نہیں ڈوبے ہوئے تو کس کو. یہ بھی تو غریبوں کی سوچ ہے ریوو دیکھ کے عیاش سمجھنا کسی کو. زرداری اس کو غربت سمجھتا ہے, سمجھ رہے ہو. اس لیے دیکھو جیب سے بے شک غریب ہو جاؤ, دل سے غریب نہ ہوا کرو. دل کا غریب پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ وہ جو کسی کی گاڑی دیکھ کے کہتا ہے یہ دیکھو عیاشی ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دل کا غریب ہے. اور جیب کا غریب تو کوئی بری بات نہیں, وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جیب کا غریب ہو دل سے مالدار ہو وہ ہوتا ہے جس کو جتنا ملے وہ سمجھے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. تو آج کل جو مسئلہ آ رہا ہے نا, جو دل کے غریب مارکیٹ میں آ رہے ہیں, یہ کروڑ پتی بھی ہو سکتے ہیں. تو دل کی غربت بہت بری چیز ہے. تو دل میں بادشاہوں جیسا دل رکھو. بولو بھائی میری ضرورت دو ٹائم کی روٹی تھی, لیکن اللہ نے کیا دیا ہے مجھے, تین ٹائم دیے ہیں. میری ضرورت صبح ناشتے میں چائے بھی مل جاتی تو بھی کافی تھی, لیکن اللہ مجھے کیا کھلاتا ہے, کبھی پراٹھے کھلاتا ہے, کبھی ایک میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی. مجھے ملائی روزانہ چاہیے ہوتی لیکن ملائی مجھے ڈیلی. یہ بہت میں صبر کر رہا ہوں. اس پہ کیا کر رہا ہوں, یہ سوچ کے صبر کرتا ہوں کہ یار انڈا بھی مل جاتا ہے, پراٹھے بھی مل جاتے ہیں, اس کو حلق میں اتارنے کے لیے چائے بھی مل جاتی ہے. اب ایک دن اگر ملائی کا ناغا ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں صبر کا ثواب حاصل کرو. اب دیکھو یہ ہم لوگ کا کیا صبر ہے. यार क्या हो गया, एक दिन मलाई नहीं मिली, तो कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। अब ऐसा ना हो आप मलाई के हदीये लाना शुरू कर दें, मलाई जो दूध से उतरती है ना ऐसे गरम गरम, वो होती है, इट इज कॉल्ड मलाई, जो फ्रिज में जाके जम गई वो मलाई नहीं है। और आजकल डॉक्टर लोग भी कह रहे हैं खाओ ये चीजें, पहले मना कर रहे थे, अब कह रहे हैं खाओ। जब खुद चखे देखा ना डॉक्टर को मजा आया, उन्होंने कहा खाओ। पहले मना करते थे डॉक्टर। खैर, तो भाई शुक्र करो, अपने किस्से सुनाना मकसद नहीं है, बताने मकसद है हम सब अल्लाह की नेमतों के समंदर में डूबे हुए हैं। अपने बारे में ये ना कहा करो कि परेशान हूं, बोलो भाई इतनी नेमतें, नजर लगने का खतरा है। मैं तो अपने बारे में हमेशा से ये सोच, लोग जब मैं कहता हूं ना अपने बारे में सोचता हूं, लोग कहते हैं हजार अय्याशी कर रहे हो। तो भाई हम पहले भी इसी नई नेमतों में खुश थे। जब हमारी तनख्वाह होगी, मेरा ख्याल है 4,000 मुझे यहां से मिलते थे मस्जिद से, उसमें गुजारा कर रहा था मैं, और 10-15 वहां से मिल रहे होंगे, तो उसमें भी हमारे यही सोच थी कि अय्याशी कर रहे हैं भाई हम, तो पराठे उस वक्त भी चल रहे थे हमारे, तो हम उस वक्त भी अय्याशी कर रहे थे 2-3 टाइम की। आप कहते हो कि विटामिन पूरे नहीं होंगे अगर ये ना मिले, और भाई गरीब का अल्लाह ने सेहत का उसूल कुछ और रखा है, अमीर की सेहत का उसूल, अमीर को सारे विटामिन चाहिए, एक चीज की भी कमी हो गई ना मरेगा वो, गरीब को किसी किस्म के विटामिन की जरूरत नहीं है। मैंने गरीबों को देखा है 100-100 साल। अभी मैं गांव में गया, मैंने व्लॉग बनाया, अपलोड करूंगा इंशाल्लाह, शहद लेने गया था मैं, पहाड़ों पे चढ़ के छत्ते उतारे हमने वहां से, तो वहां मैं गरीबों से के मैंने इंटरव्यू लिया, अब्बा की उम्र 100 साल, अब्बा की उम्र 90 साल, खाते क्या है, बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों में उनके पास खाने के लिए गंदुम और बकरी का दूध और कभी कभार मुर्गी का अंडा, इन तीन चीजों के सिवा चौथी कोई चीज बोलो नहीं। रोटी खाते हैं और बकरी का दूध पीते हैं। विटामिन सी कहां गया, वो तो बहुत जरूरी है ना, विटामिन सी कहां से मिल रहा है उनको, क्या रोटी में विटामिन सी है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या बकरी के दूध में विटामिन सी है, चुप क्यों हो गए, नहीं है। तीसरी चीज कभी कभार अंडा, चौथी कोई चीज उनकी खुराक में नहीं है। मेडिकल साइंस तो कहेगी विटामिन सी तो डेली बेसिस पे चाहिए आपको, क्वांटिटी चाहिए इतनी, उनको तो नहीं चाहिए 90 साल 99 साल। तो गरीबों, मैं नहीं कह रहा मेडिकल साइंस की रिपोर्ट गलत है, विटामिन सी चाहिए डेली, वरना मसूड़ों से खून आता है, नजला जुकाम बार बार होता है, गरीबों को नहीं होता, ठीक है ना। अल्लाह कहता है मैं तेरी रोटी, सहराई आदमी पूरी जिंदगियां सत्तू फांक के गुजार देते हैं, तो इसलिए वहां अल्लाह ताला ने उनके लिए सॉफ्टवेयर ही अलग टाइप के डाल दिए उनमें। अल्लाह मियां ने बोला तुम्हारे ये वाले सॉफ्टवेयर हैं, तुम्हें डॉक्टर कहते हैं इतने गिलास पानी पियो, इतने सहाबा के दौर में या सहराओं में पानी नहीं होता, अरब लोग पानी की हिफाजत पैसे से ज्यादा किया करते थे, इतना थोड़ा पानी जीते थे फिर भी। तो जो जहां आप रहते हो ना, बॉडी अपने आप को उसी हिसाब से क्या कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है। तो जब पैसे हैं तो विटामिन सी भी लो, कीनू माल्टे भी खाओ, लेमन भी, अनार भी, नहीं है बोलो मेरा अल्लाह मुझे सिर्फ पराठे पे सेट कर देगा, सारे मेरे विटामिन मिनरल्स किससे पूरे होंगे, पराठा तो गलत है रोटी से, वो अच्छा इतना लगता है मुंह से निकलता ही पराठा है, तो रोटी पे अल्लाह सेट कर देगा, इसलिए टेंशन ना लिया करो। हमारे हजरत का मैं अक्सर वाक्य बताता हूं, उनकी अहलिया बीमार थी, हजरत डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने कहा कि भाई वो इनको आप फल खिलाएं, सेब अनार अंगूर ये चीजें खिलाएं। हजरत फरमाते मेरी तनख्वाह इतनी थी, मैं फल खिला ही नहीं सकता था, ये मैंने खुद 2-3 दफा अपने शेख से वाकया सुना। लेकिन हजरत अपने आप को समझते क्या थे, बादशाह, तनख्वाह ये थी, इतने बड़े बादशाह के लोग, हजरत कहते हैं लोग मुझसे कर्जे मांगने आ रहे होते थे कि यार इस आदमी को भी टेंशन में नहीं देखा हमने, तो ये तो बड़ा अच्छा लिबास भी बड़ा अच्छा पहनते थे, तो इसको कभी टेंशन में नहीं देखा, लिबास अच्छा इसलिए कि हर वक्त इस्तरी होता था और वो चलता कई बहुत अरसे तक वही लिबास था। तो हजरत फरमाते हैं कि जब डॉक्टर ने कहा ना इनको फल खिलाएं, हजरत फरमाते मेरे पास तो फल के पैसे थे नहीं, मैंने डॉक्टर को नहीं कहा कि डॉक्टर साहब मैं गरीब आदमी हूं, इतने चमचे कहां से लाऊंगा, एक चमचा सुबह, एक चमचा दोपहर, एक चमचा, एक गरीब डॉक्टर ने कहा ना एक चमचा सुबह खाए, एक चमचा शाम, उसने कहा इतने चमचे कहां से लेकर आऊंगा डॉक्टर साहब। तो अब ये नहीं कि हजरत ने कहा मैं तो गरीब, मैं तो फल नहीं खिला सकता, और फिर YouTube पे, उस जमाने में YouTube था नहीं, होता तो सर्च करते कितना जरूरी है विटामिन सी और आयरन और ये सेब और अंगूर और अनार, तो डिप्रेशन में जाते। हजरत कहते हैं मैंने सोचा भाई डॉक्टर का अपना इल्म है, लेकिन मेरे अल्लाह ने अगर मेरी बीवी के लिए फल ضروری رکھے ہوتے تو اللہ مجھے پھلوں کے پیسے دیتا. اللہ نے نہیں دیے اس کا مطلب میری وائف کے لیے پھلوں کی ضرورت نہیں, ہم اسی روٹی اور دال پہ گزارا کریں گے, ہم اسی پہ چلائیں گے. تو کمال کی بات یہ کہ حضرت کا انتقال ہو گیا 78 سال میں. حضرت کی اہلیہ کا ابھی دو سال پہلے 99 سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے. پھر بعد میں اللہ نے پیسہ دیا بھی, بعد میں تو آ گیا, لیکن ظاہر ہے وہ تو ایک بہت ٹائم گزرنے کے بعد آیا نا, اس وقت تو پھلوں کی ضرورت پوری نہیں ہوئی. اور میں نے دیکھا ہے غریب بہت سے, اپنی نانیوں دادیوں کو دیکھا ہے, ان بیچاریوں کو تو پھل بھی انہوں نے کبھی کھا لیا ٹھیک ہے, نہیں کھایا تو وہی. میری نانی جو تھی نا, نانی وہ پتہ ہے کیا کرتی تھی, وہ یہ کرتی تھی کہ پورے ہفتے کا جو بچا ہوا کھانا ہوتا تھا نا, پورے ہفتے کا بچا ہوا کھانا جیسے ہوتا ہے نا, یہ بچ گیا تو دال فریج میں رکھ دی, تھوڑا سا گوشت رکھ دیا, وہ پورے ہفتے کا بچا ہوا کھانا تلاش کرتی تھی ضائع نہ ہو, اس کا کھچڑا بنا کے کھاتی تھی وہ. وہ سارا کوئی دال ہے اس میں کوئی تھوڑا سا چاول آ رہا ہے, ادھر سے یہ آ رہا ہے, ادھر سے یہ آ رہا ہے, ادھر سے مکس کیا کھچڑا بنا کے کہ بھائی ضائع ہونے سے بچ جائے. ماشاء اللہ ان کی بھی میرا خیال ہے 95-99 سال کی عمر تو ہوگی جس میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, 99 سال تو, اور بڑے خوش و خرم زندگی گزاری. میں نے تو نہیں دیکھا ان کو کبھی وٹامن سی اور وٹامن اے اور وٹامن بی اور وٹامن ڈی, کریں ضرور یہ بھی ضروری ہے, لیکن جس کے پاس پیسہ ہے نہیں ہے, بولو اللہ مجھے سوکھی روٹی میں سارے منرلز اور سارے وٹامنز اللہ پورے کرے گا. کیونکہ جو خوش ہوتا ہے نا اس کے سارے وٹامن پورے ہوتے ہیں, جو اسٹریس اور ڈپریشن میں جاتا ہے وہ کمبخت کیلے بھی کھا لے گا نا تو آئرن کی کمی پوری, لوہے کے کیلے بھی کھائے گا تو آئرن کی کمی پوری نہیں ہوگی اس کی, سمجھتے ہو؟ تو خوش رہا کرو, پیسوں کی ٹینشن نہ لیا کرو. پھر وہی لوگ کہتے ہیں بیوی ٹینشن دیتی ہے, تو بیوی کو ٹینشن نہ سمجھو, بولو بیگم جو ہے یہی کھانا پڑے گا, بھائی میں ایک دم سے پیسے والا نہیں بن سکتا, کھاؤ یہی سوکھے پاپے ہیں, چائے میں ڈبو کے کھاؤ, لائف کو کیا کرو. پھر جب بیگم یہ رپورٹیں پیش کریں نا کہ دیکھیں ایکچولی ایک بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے ہماری لائف میں, یہ بہت آج کل یوٹیوب سے سن کے نا دیکھیں, ایک بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے ہماری, ہمیں وائٹامن ڈی چاہیے, پھر ہمیں وائٹامن اے چاہیے. آپ بولو آپ کو بیگم کچھ نہیں چاہیے, آپ کو یہ میں کہنے والا تھا ایک تھپڑ چاہیے, لیکن یہ نہیں چاہیے, بری بات ہے یہ, ایسا نہ لوگ بلا وجہ اپنی بیگموں کو مارنا شروع کر دیں. ان کو بولو بیگم میری جیب میں جو کچھ ہے میں اسی پہ گزارا کروں گا, اور میرے شیخ کا واقعہ سنا دیں, ان کی بیگم کو بھی پھل چاہیے تھے, اس کے بغیر 99 سال چلی ہیں وہ. تو بیگم میرے پاس پیسے ہوں گے میں کنجوسی نہیں کروں گا, پیسے نہیں ہیں تو میں, ہاں یہ نہیں کہ خود چھپ چھپ کے کم بہت بادام پستے کھا رہا ہے مرد, یہ غلط ہو جاتا ہے. بعض میاؤں نے اپنے بادام پستے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں اور خود باہر جا جا کے نہاریاں پھوڑ رہے ہیں, بیگم کو کہتے ہیں بیگم میرے پاس تو گزارے کے لیے کچھ بھی نہیں, تو یہ غلط ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے جیسا خود کھاؤ ویسا اس کو کھلاؤ, جیسا خود پہنو ویسا اس کو پہناؤ. تو بیگم سے بولیں بیگم میری اللہ سارے وٹامنز کی کمی اس سوکھی روٹی سے پوری کرے گا انشاءاللہ تمہاری بھی کمی. اور یہ وہ بیگمیں بات کر رہی ہوتی ہیں جو اتنی ہو چکی ہوتی ہیں, پورا منرلز کا اور وٹامن کا ڈبا ہوتی ہیں وہ. وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ایکچولی لائف کیسی ہونی چاہیے, بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. ڈائٹ ہی نہیں ہونی چاہیے جب جا کے انسان سیٹ ہوتا ہے. اسلام جو ہمیں سکھایا ہے وہ ڈائٹ کو کم کرو, چھوڑ دو کھانا پینا, شدید بھوک لگے تو تھوڑا سا کھاؤ بس, اصل تو یہ ہے, پھر فٹ فاٹ رہو گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. کہہ رہے بھائی میرا سوال ہے جلدی سوال سونا, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا, بہت لمبا سوال ہے بھائی. آپ کے سامنے سے دیکھ کر سن کر بہت اچھا لگا, آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. ہماری واپسی آسٹریلیا منگل کو ہو رہی ہے, اگر برا نہ لگے تو آپ میرے بیٹے کے ساتھ ایک سیلفی لے لیں. سلمان احمد کہاں ہے بھائی, کہاں ہے سلمان احمد, آ جائیں سیلفی لے لیں جلدی سے. مفتی صاحب کہتے ہیں کہ بزنس کرو, جب پیسے ہی نہ ہوں تو بزنس کیسے کریں, پیسے ہی نہ ہوں تو بزنس کیسے کریں. بہت سے ایسے بزنس ہیں جن میں پیسوں کے بغیر بھی آپ بزنس کر سکتے ہیں. آ جاؤ بیٹا, شابش, دبا دیں جلدی سے. جزاک اللہ جی. اب یہ تجربے کار لوگوں سے پوچھو کہ وداؤٹ پیسہ بزنس, دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسہ نہیں تھا, آپ نے بزنس کیا نا. حضرت خدیجہ کے پاس پیسہ تھا, اب آپ کو ذہن میں آئے گا اچھا ہم بھی کسی مالدار خاتون سے شادی کر لیں, یہ ایک اچھا طریقہ ہے. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے کسی مالدار خاتون سے آپ شادی کریں. بولے بھائی میں ایک ایماندار آدمی ہوں. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے اس کو یقین کیسے آئے گا کہ آپ ایماندار ہیں؟ تو وہ پھر ایک بہت مشکل کام ہے. نبی کے بارے میں تو شروع سے مشہور تھا کہ آپ صادق اور امین ہیں. آپ اپنے بارے میں مشہور کروا دو, چینل پہ خبر چلوا دو اپنے بارے میں. اب آپ کہو گے وہ بھی تو پیسے دے کے ہوگی نا, فری میں وہ بھی خبر نہیں چلائے گا, اپنا چینل بنا لو. میں نے بعض لوگوں کو مشورہ دیا بے روزگار تھے, میں نے کہا یوٹیوب چینل بناؤ. پھر ہم نے ان کو چینل بنوا کے بھی دیا کہ چلو یار یہ کچھ کمانے کے قابل بن جائے. انہوں نے کہا ولاگ بناؤں گا. میں نے کہا بنا لے ولاگ. بنا ہی نہیں رہا, دو چار بنائے اس کے بعد محنت ہی نہیں ہے نا. وہ ولاگ بھی پھر ویسے ہی بس ادھر کیا بولوں, وہ سمجھ نہ جائے کہ میری بات ہو رہی ہے. تو ہلتے ہی نہیں ہیں. میں الگ, یہ تو فری پھوکٹ کا. ہم نے اپنے لوگوں سے بولا کہ یار ان کو بےچارہ غریب آدمی ہے, چینل بنا کے دے دو محنت کرے گا. تو وہ نہیں کر رہا محنت. دو چار بنائے وہ چپلی کباب بن رہا ہے, یہ برگر کی دکان ہے, یہ فلاں. چل بھائی یہ بھی دکھا دے یار, تو ان سے کمیشن لے لو برگر والے سے کہ میں تجھے پروموٹ کروں گا, کمیشن چاہیے. کچھ بھی کچھ تو کرو, ہلو. تو چار چھ دفعہ بنانے کے بعد پھر اب ظاہر ہے وہی وہی چیزیں جب ریپیٹ ہوں گی. دیکھو میرے بھی ولاگ کا چینل ہے لیکن میں ولاگر نہیں ہوں, اس لیے وہ بوریت والی چیزیں میں ڈالتا رہتا ہوں اس میں, کیونکہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ اوپر جائے یا نہیں جائے. مجھے تو وہ ایڈمن بولتے رہتے ہیں مفتی صاحب چینل نیچے جا رہا ہے, کچھ تو انڈا ہی دکھا دو مرغی کا. جب زیادہ دباؤ آتا ہے تو میں مرغی انڈا دیتا ہوا ایک ویڈیو بناتا ہوں, چینل پہ ڈال دیتا ہوں. اس میں زیادہ ویوز نہیں ہے کیونکہ وہ میرا کام نہیں ہے. دیسی گھی کا میں نے گھر میں دکھا دیا اور وہ واشنگ مشین بار بار بجاتی بیان, پھر بھی لوگوں, وہ کپڑے دھونے کی مشین نہیں تھی, وہ دیسی گھی ہی کے لیے خریدی تھی. اور وہ نیچے سیمنٹ پڑا ہوا تھا, وہ گوبر نہیں تھا, وہ مزدور کی غلطی ہے, سیمنٹ کو اکھاڑا نہیں اس نے. چونکہ میں پروفیشنل ولاگر نہیں ہوں, اگر میں ہوتا تو میں ان سب چیزوں کو پہلے میں اس کو سیٹ کرتا. کیونکہ میں نے تو ویسے ہی گھی نکال رہا تھا, میں نے کہا یار لوگوں کو بھی ترغیب ہو جائے کہ اس طرح بھی گھی نکالا جاتا ہے, اس لیے ہم نے ایسے گھی نکالا. ہم نے کہا چلو یار وہ ٹلو مٹلو بھی آ گئی اس میں بیچ میں, موڈ بھی اس دن اس کا آف تھا, بچے کو ذمہ داری تھی نا جھولا دینے کی, تو وہ خود بخود ہو گیا وہ. لیکن جو باقاعدہ ولاگنگ کرتے ہیں ان کا یہ طریقہ نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ وہ کیا کریں, ان کا تو سورس آف انکم ہے, اس پہ محنت کرے. محنت نہیں کر رہے تو جزاک علیہ السلام, تو وہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر بہت نقصان ہوتا ہے. تو اس وقت سوشل میڈیا پہ گودھم بچھی ہوئی ہے بھائی, جو اس میں پیچھے رہ گیا وہ رہ گیا پیچھے. تو کمپٹیشن ہے تو صحیح سی خاندانی چیزیں لایا کرو. بہت ٹائم ہو گیا بھائی, مجھے بھی چھٹی دو یار, باقی چیزیں بعد میں انشاءاللہ. بہت لوگ تھک بھی گئے.